اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات. پنکھے بند کر دو, اسپیکر کی ضرورت نہیں, بغیر پنکھے کے بیٹھ سکیں گے. اتنے بڑے کام کے لیے آتے ہیں, تھوڑی سی مشقت بھی برداشت نہیں کرتے. ویسے بھی بیسمنٹ ٹھنڈا ہے, بیسمنٹ ٹھنڈا ہے, بس آدمی زیادہ ہو نا تو پھر تو آپ سے بے جا ہوتی ہے. اب تو کچھ بھی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام دوستو, ہر دور میں اللہ جل شانہ کے نیک بندے, صالحین, متقین ایسے آئے جنہوں نے فکر انبیاء کو سنبھالا, سینے کا غم بنایا. ہر دور میں جتنے بھی صالحین تھے, اللہ کے نیک بندے تھے, ہر دور میں آئے اور آئیں گے. آواز آ رہی ہے؟ اگر نہیں آ رہی تو قریب تشریف لائیں. ہر بندہ آواز کو خود سننے کی کوشش کرے. اگر آپ اجازت دیں گے تو میں تھوڑی دیر میں کسی سے پوچھ بھی سکتا ہوں کہ میں نے کیا عرض کیا. میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ کشف الماجوب کے حلقے میں کوئی نرمی نہیں ہوگی, عرض کیا تھا. اس لیے بندے تھوڑے آتے ہیں ڈر کے. تو ہر دور میں آتے رہیں گے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آخری نبی. اب جو فکر نبوت ہے وہ ہے امت کی خیر خواہی. فکر نبوت امت کی خیر خواہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جتنی بھی تشریف لائے, انبیاء جتنی بھی تشریف لائے, ان کا مطلوب خیر خواہی تھا. اب اس خیر خواہی سے ایک بات ذری وضاحت سے سن لیں, جو کہ میں حضرت علی حجری رحمت اللہ علیہ کے, اس کا نام درس نہیں ہے, ذہن میں رکھیں, اس کا نام حلقہ کشف المحجوب ہے, یا کشف المحجوب کا حلقہ ہے, اسی نام سے پکاریے گا, درس کے نام سے نہ پکاریے گا. اب میں نے لفظ عرض کیا ہے کہ صالحین, اولیاء کرام اور انبیاء کرام جو ہیں وہ خیر خواہی کا جذبہ ہوتا تھا. ہر دور میں اللہ والے تشریف لائیں گے. ہمارے اس لاہور میں ہزاروں نہیں لاکھوں اولیاء تشریف لائے. ضروری نہیں کہ سب کا تذکرہ ملے. جنت البقیع میں لاکھوں صالحین دفن ہیں, ہزاروں صحابہ دفن ہیں, امہات المومنین ہیں, لیکن ضروری نہیں سب کا تذکرہ ملے. لیکن جنت البقیع میں وہ حضرات آرام فرما رہے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ہم جنت البقیع میں جا کے سارے صحابہ کرام, اگر ہمیں ان کے نام یاد ہیں, اللہ ہمیں ایک لسٹ دے دے غیب کے خزانے سے. اللہ قادر ہے نا, میں ایک مثال دے رہا ہوں. اللہ پاک ہمیں لسٹ دے دے, اس لسٹ میں سارے صحابہ, ساری امہات المومنین, ساری صحابیات, اچھا سارے تابعین, تبع تابعین. تابعین انہیں کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا. تبع تابعین انہیں کہتے ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا, انہیں تبع تابعین کہتے ہیں. یعنی تابعین, تبع تابعین, پھر اولیاء, وقت کے ابدال, درویش. پہلے دور میں یہ اصول تھا کہ لوگ اپنی زندگی کے باقی دن مدینہ منورہ میں جا کے گزارتے تھے تاکہ وہاں موت آ جائے, یا پھر حج پہ اگر جاتے تھے تو الوداع کر کے جاتے تھے, الوداع کر کے جاتے تھے. اب ان کے دلوں کے اندر جو ہے امت کی خیر خواہی ہوتی تھی, خیر خواہی. اب اس خیر خواہی کی وضاحت آپ سن لیں, خیر خواہی کہتے کسے ہیں. خیر خواہی جو ہے وہ دو ہے، ایک ہے مرنے سے پہلے کی خیر خواہی، ایک ہے مرنے کے بعد کی خیر خواہی. جس کا اللہ اور آخرت پہ یقین ہوگا وہ مرنے کے بعد کی خیر خواہی کو زیادہ متوجہ توجہ دے گا، جس کا اللہ اور آخرت پہ یقین نہیں ہوگا وہ مرنے سے پہلے کی خیر خواہی کو ہی خدمت خلق سمجھے گا. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ حلقہ ہے، اس پورے حلقے میں آپ ایک چیز محسوس کریں گے اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے حجویر سے، غزنی افغانستان سے، فارسی بولنے والے تھے، یہاں فارسی کا نظام نہیں تھا، فارسی بولی جاتی تھی. لکھی جس دور میں یہ تشریف لائے ساری زبان لکھی بولی فارسی جاتی تھی، ساری فارسی چلتی تھی، لیکن واقعات اور شواہد اور حالات اور کتابوں کی تاریخ سے یہ بات ملتی ہے یہاں فارسی بولنے والے نہیں تھے، حکمران فارسی تھے، سارے حکمران جتنے بھی تھے وہ سارے فارسی تھے. سارے کے ساری تاریخ میں ایک بات دیکھیں، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی تاریخ میں کوئی ایک چیز ملی ہو کہ انہوں نے سرائیں بنوائی ہوں، مہمان خانے بنوائے ہوں، غریب خانے بنوائے ہوں، مسافر خانے بنوائے ہوں، غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے، مسافروں کے لیے، مستحقین کے لیے کوئی انہوں نے ایسی رفاع عامہ کا کوئی سلسلہ کیا ہو آپ کو کسی تاریخ میں نہیں ملتا. کیا ان کے دلوں کے اندر مخلوق خدا کی خیر خواہی نہیں تھی؟ میں آپ کو آج مزاج ولایت بتا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، مزاج، ہاں میں آپ کو آج مزاج ولایت بتا رہا ہوں. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ، میں نے پچھلے دفعہ عرض کیا تھا کہ میرے شیخ پیر کیا کہتے تھے، وہ لفظ یہ فرماتے تھے. تو پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے ساری تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، کوئی چیز یہ نہیں ملے گی جو مرنے سے پہلے کے نظام کی سہولت ہے، مرنے سے پہلے کے نظام کی کوئی ریلیف ہے، کوئی سہولت ہے مخلوق خدا کے نہیں ملے گی. اس کی وجہ ہے کہ الدنیا سجن المومن، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور ایک بندہ قید خانے میں مکان، محلات، کوٹھیاں، نقش و نگار اعلی سے اعلی بنائے، وہ قید خانے میں دن گن کے چلتا ہے، یہ چیزیں بناتا ہے، دن گن کے چلتا ہے. پھر جس کے سامنے زندگی قید خانہ ہوتی ہے وہ وہیں، یا جس کی زندگی وہی ہوتی ہے، آپ کا گھر اگر جس شہر میں ہے، جس جگہ ہے، آپ جہاں بھی رہ رہے لیکن اپنے گھر کی طرف دھیان ہوگا. مزاج ولایت مخلوق کے اندر ایک چیز منتقل کرتا ہے، دیکھو جو اندر ہوتی ہے نا وہ باہر آتی ہے. میں ایک درویش کی تربت پہ فاتحہ کے لیے گیا تو ان کے ساتھ ایک صاحب تھے، کینٹ میں ہوتے تھے، آج سے 20-22 سال پہلے وہ فوت ہو گئے، اللہ کے ایک نیک بندے تھے، فوت ہو گئے. ان کے مریدین نے، میانی صاحب میں ایک انچ جگہ ہے کوئی نہیں، وہ تو رب کا نظام ہے کہ اللہ اس جسم کو مٹی میں ملا دیتا ہے، ورنہ جہاں اگر اللہ جسم میں مٹی کو نہ ملاتا، کوئی ایک بندہ دفن کرنے کے لیے آپ کو آج سے 500-600 پہلے سال بھی نہ ملتا. اس کا نظام ہے کہ اللہ نے مخلوق کا نظام کے لیے ترتیب رکھی ہے. میں نے دیکھا بہت پرانا قبریں ہی قبریں، ایک قبر کی جگہ بنائی، ان کو دفن کیا، آہستہ آہستہ قبریں مسمار کی، تھڑا بنایا، اس کے بعد آپ کے اس حال جتنا پورا حال بنایا، جگہ کہاں سے آئی تھی، پھر سات اور جگہ بنائی، اس حال جتنا ایک اور جگہ بنائی جس کی چار منزلہ بنائی، لیٹرین بنائی، پھر قبرستان کے اندر تندور کی جگہ بنائی، اس چھوٹے سے حصے پہ وہاں تندور بنائے، پھر اس حال سے ڈبل حال بنایا جس میں گراسی پلاٹ بنایا، وہاں بیٹھ کے محفل ہوتی ہے. یہ جگہ کہاں سے آئی تھی؟ میاں صاحب میں توقع ہے اس جگہ کی. میں اس درویش کی تربت پہ کھڑا تھا اور دوستوں کے بات کہہ رہا تھا. میں نے کہا فقیر مرنے سے پہلے بھی مخلوق کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور بعد از وصال بھی، زندگی میں بھی اور بعد از وصال بھی. اللہ کے ولیوں کو موت تو آتی نہیں، موت کہاں آتی؟ عاشقوں کو موت آتی ہے کوئی؟ کس نے کہا ہے؟ میں اس دن پڑھ رہا تھا فضائل حج کے اندر، وہ درویش کہنے لگے میں جو ہے وہ دروازے پہ گیا کعبہ کے اللہ کے گھر پہ، تو وہ فوت ہو گیا. میں نے دیکھا تو آنکھ کھولی، اس نے آنکھ کھول کے مسکرا کے کہا اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے. اللہ کا ہر عاشق
زندہ ہوتا ہے.
کس نے کہا موت آتی ہے؟ اللہ کا ہر عاشق. ہم عاشقوں کی زندگی کے قائل ہیں، موت کے قائل نہیں ہیں. ہاں کس نے کہا ہم موت کے قائل؟ میں دوستوں سے کہنے لگا، میں نے کہا بھائی دیکھو، میں جو آپ سے کہتا ہوں نا کہ اللہ کے ولی امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں اور مخلوق کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کے خیر خواہوں کی یہ دیکھو نشانی ہے، ایک اس درویش نے بس ایک ہی جگہ گھیری ہوئی ہے، یہ ولایت کی نشانی ہے، ایک ہی جگہ گھیری ہے. یعنی بعد از وصال بھی لوگوں کو تنگ نہیں کیا، لوگوں کے مکان نہیں گرائے. قبر مکان ہوتا ہے، اور احادیث میں آیا ہے قبر پہ بیٹھنا منع سے، قبر کے اوپر بیٹھنا منع ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ قبل از وصال، وصال سے پہلے جس بندے کا تم جیسے اکرام کرتے ہو، بعد از وصال اس کی تربت پہ بھی جا کے ویسا اکرام کرنا. ہاں بعد از وصال اس کی تربت پہ بیٹھ کے ویسا اکرام کرنا. تو میں نے دوستوں سے عرض کیا، میں نے دیکھو یہ ولی کی نشانی ہے، بھئی ایک کی جگہ گھیری ہے، لوگوں کے مکان نہیں ڈھائے اپنا محل بڑا کرنے کے لیے، لوگوں کو مکان نہیں کہا ہے، بس ایک کی جگہ گھیر کے درویش کروٹ لے کے سو گیا ہے. اور ادھر عالم یہ ہے ہزاروں نہیں لاکھوں قبروں کو، یعنی ایک جگہ پہ کئی کی قبریں ہیں نا، تو یہ ہزاروں نہیں لاکھوں قبریں ہیں. فرمایا کہ وہ ایک قبر سے ستر ستر، ستر سے مراد ستر نہیں، یہ لفظ مبالغہ ہے، جیسے وہ کہہ جی ستر دفعہ تو میں تو یہ چیک کر چکا ہوں، تو نے ستر بندوں کے ساتھ کھانا کھایا، تو ستر تو ستر نہیں کھانا کھایا، یعنی متعدد بار، لفظ کثیر ہے، زیادہ تعداد میں، ہزاروں لاکھوں ہزاروں قبروں کو، لاکھوں قبروں کو مسمار کر دیا. اور سال میں ایک دفعہ تین دن عرس ہوتا ہے اور وہ چیزیں استعمال میں آتی ہیں، باقی بالکل بند پڑی رہتی. میں عرض کر رہا تھا یہ جو درویش ہیں ان کے اندر امت کی خیرخواہی کا جذبہ ہوتا ہے. امت کی کیا ہوتا ہے؟ خیرخواہی کا جذبہ ہوتا ہے ان درویشوں کے دلوں کے اندر. اور گرمی تو نہیں لگ رہی؟ الحمدللہ نہیں. اور یہ خیرخواہی یہی ہے کہ جس طرح قبل از وصال زندگی میں فقیر جو ہے وہ سخی ہوتا ہے، وہ سب کے مکان اور سب کو لے کے چلتا ہے. حضرت سیلائی بخش صاحب کاندھلی رحمت اللہ علیہ اپنے کچا مکان بنایا، حضرت پکا مکان بنا لیں، پر میں بستی میں کسی کا پکا نہیں ہے، میں پکا بناؤں گا، پھر ان کے دل ٹوٹ جائیں گے. فرمایا کہ بعض اوقات ایک جگہ مسجد پہ تشریف لے جاتے تھے تو جوتا اتار لیتے تھے ایک جگہ سے، چپ کر کے چلتے تھے، پھر آگے جوتا پہن لیتے تھے. حضرت یہ کیا کرتے ہیں؟ میں اصل میں بات یہ ہے، یہاں ایک طوائف کا گھر ہے، ایک دور تھا طوائف کا عروج تھا، لوگ آتے تھے، بوڑھی ہو گئی ہے، انتظار میں رہتی ہے، جوتے کی آہٹ سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا. آیا جوتے کی آہٹ ہوگی نا، وہ کہے گا شاید کوئی میرا چاہنے والا آ گیا، کچھ پیسے دے جائے گا، بڑھاپا ہو گیا، تو میں جوتا اتار لیتا ہوں. اور آگے جا کے جوتا پہن لیتا ہوں. کو اس کو میری آہٹ سے تکلیف نہ پہنچے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت کے خادم تھے حاجی عبد الرحمن, اس نے چٹائی حضرت کے سامنے نہیں رکھی, حضرت بیٹھے تھے اپنے دفتر میں. تو حضرت نے سبحان اللہ بھائی یہ چٹائی تو نہیں لائے. انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ چٹائیوں کا میں کام کرتا ہوں. تو میں نے کہا آپ اس نئی چٹائی پہ پڑھ لیں. کہ اوہ بھائی تم تو نئی کر کے بیچو گے, یہ تو استعمال میں آ جائے گی. تم جب بیچو گے تم تو کہو گے یہ نئی ہے, مجھے نماز پڑھا کے وہ تو استعمال میں آ جائے گی. اٹھاؤ اس کو. کیوں؟ اگر تم نے اس کو نہیں کر کے بھیجا پھر تمہارا رسک مشکوک ہو جائے گا, جھوٹ ہو جائے گا. یہ ولایت ہے. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ, پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ وہ ولی تھے جن کے اندر خیر خواہی کا جذبہ سچا تھا اور پکا تھا. انہوں نے مخلوق خدا کے دلوں کے اندر موت کے بعد آنے والے سچے اور پکے مکان کی تعمیر کا فکر ڈالا. اس لیے پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی تربت کے ساتھ بادشاہوں کے قلعے ملتے ہیں, کوئی ایک قلعہ پیر علی حجویری کا نہیں ملتا ہے. کوئی برج ہو, کوئی باقیات ہوں, کوئی بڑی سی چوبرجی ہو, کوئی بڑا سا دیوار ہو, کوئی بڑا سا محل کا کوئی ٹوٹا ہوا دروازہ, انہیں کا کون ہے؟ انہیں کہ پیر علی حجویری آئے تھے اور انہوں نے یہ بنوائی تھی چیزیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں بنائی. یہاں پیر علی حجویری کا مہمان خانہ تھا, یہاں ان کا مسافر خانہ تھا, یہ انہوں نے یہ چیزیں بنوائی غریبوں کے لیے فقیروں کے لیے. جس کے سامنے آخرت ہوتی ہے وہ اس کے بڑے دکھ کو دیکھ کے چلتا ہے. بھائی یہ جو سرجری والے ہوتے ہیں نا, وہ دیکھتے ہیں کہ کس زخم سے بڑا زیادہ خون بہ رہا ہے, پہلے اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی رگڑوں کو ٹنکچر وغیرہ بعد میں لگاتے ہیں, ان کو آئیوڈین پائیوڈین بعد میں لگاتے ہیں. اللہ والے وہ بڑے زخم کو دیکھتے ہیں. پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے بڑے زخموں کو دیکھا کہ اگر یہ غربت میں ہے, تنگ دستی میں ہے, فقر و فاقہ میں ہے, کہ اس حال میں مر گیا, اس کے اندر اخلاص نہ ہوا, اللہ کی رضا نہ ہوئی, فکر آخرت نہ ہوئی, موت سے پہلے موت کی تیاری نہ ہوئی, قبر سے پہلے قبر کی تیاری نہ ہوئی, اس کی تو ساری چیزیں یہ رہ جائیں گی, یہ جائے گا کہاں؟ یہ مزاج ولایت ہے, یہ مزاج اولیاء ہے, یہ فکر اولیاء ہے, یہ فکر اولیاء ہے. کسی ایک بادشاہ کی کوئی نشانی ایسی چیز نہیں ہے جس سے فکر خداوندی, اللہ پاک کی ذات کا فکر, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو. کوئی ایک چیز, یہ کشف الماجوب جو میرے ہاتھ میں ہے, یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا محل بھی یہی ہے, ان کا قلعہ بھی یہی ہے, ان کا مسافر خانہ بھی یہی ہے, ان کا ریلیف فنڈ بھی یہی ہے, ان کی این جی اوز بھی یہی ہے, ان کا سب کچھ یہی ہے. کیا کہ مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی حیات طیبہ ہے وہ حیات طیبہ بن جائے, حیات خبیصہ نہ بنے. حیات طیبہ بنے, حیات, کیونکہ حیات طیبہ ہوگی اس کے لیے نفس مطمئنہ ضروری ہے, اور نفس مطمئنہ ہی جنت میں جا سکے گا. اور حیات خبیصہ کے لیے نفس امارہ ضروری ہے, اور نفس امارہ کی اصلاح کا تعلق صرف جہنم سے ہے, جنت سے ہے نہیں. یہ مزاج ولایت ہے. یہ درویش دن رات بیٹھ کے اسی چیز کا دل کے اوپر رگڑا لگاتے ہیں. وہ جو زنگ ہے نا وہ بدل جائے فقیری کے رنگ میں. زنگ اترے گا تو رنگ ہے نا. اب یہ کہتا ہے زنگ بھی نہ اترے رنگ بھی چڑھ جائے. میں نے پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے شیخ سے کچھ احوال سنے. میرے شیخ جو ہیں پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے گفتگو فرماتے تھے. اہل اللہ جو ہیں اللہ پاک نے ان کو کشف کی کیفیت دی ہوتی ہے. یہ کشف القبور جو ہے اس کا تعلق ان کے ساتھ ہوتا ہے, پھر اس سے ان کی ایسے گفتگو ہوتی ہے جیسے میں آپ سے کر رہا ہوں. اچھا ایسے دیکھتے ہیں جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا. پھر ایک اور درجہ بھی اللہ پاک اپنے صالحین کو عطا فرماتے ہیں کہ روحوں سے استفادہ کرتے ہیں. روحیں آ کے ایک دوسرے کو سے گفتگو کرتی ہیں اور روحیں آ کے ایک دوسرے کو علم سکھاتی ہیں. کتنے لوگ ایسے تھے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی روح سے استفادہ کرتے تھے, یا رات کو اگر کسی حدیث کے بارے میں کوئی اشکال یا شک ہوتا تھا, رات کو سو جاتے تھے, امام بخاری آ کے کہتے تھے نہیں اس کی سند ایسے نہیں, ایسے ہے یہ حدیث ہے اور کیسے ہے. صاحب بخاری امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ آ کے خود بتاتے تھے. تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو میرے ذہن میں ہیں, کچھ میں نے اس دور میں میری طبیعت میں تھا کہ میں اپنی کچھ یادداشتیں لکھتا تھا جو شیخ رحم اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے. اس میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ جو ہیں جب یہاں تشریف لائے, کیونکہ آپ کے اوپر کسی نے سوانح نہیں لکھی, آپ کے حالات و آثار پہ کوئی باقاعدہ منشی نہیں بیٹھا جس نے آپ کے حالات و آثار لکھے ہوں, کچھ نہیں لکھا. اچھا بعض اہل اللہ کے ملفوظات لکھنے والے ان کے آدمی ملتے ہیں. حضرت شیخ فرید الدین رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات ملتے ہیں, حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات ملتے ہیں کہ بندہ بیٹھا تھا, حضرت فرماتے تھے, وہ لکھتا جاتا تھا کہ حضرت مجلس میں میں نے فلاں وقت یہ بات سنی, فلاں وقت یہ بات سنی. خزینہ معرفت کے نام سے حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, میاں شیر شرق شریف والے, میاں شیر محمد صاحب خزینہ معرفت کے نام سے ایک پوری کتاب ہے, بڑی ضخیم موٹی کتاب ہے, جو حضرت کی زندگی پہ, حالات پہ, واقعات پہ, مشاہدات پہ, آپ کی تعلیمات پہ یہ چیز تھی. تو حضرت کی زندگی پہ کچھ کتاب نہیں ملتی, مشاہدات ملتے ہیں جو صاحب کشف درویشوں کے ہیں. ان کی اپنی کتاب صرف کشف الماجوب ہے, کشف الاسرار ہے, کچھ اور ایک تو کتابیں ہیں, لیکن سب سے زیادہ معروف یہی کشف الماجوب ہے. ایک چیز جو خاص طور پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت تشریف فرما تھے, درویشوں کا حلقہ لگا ہوا تھا, اور یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے, فقیر ہر وقت بانٹتا ہے, تقسیم کرتا ہے, نظروں سے بھی, تنبیہ سے بھی, سختی سے بھی, نرمی سے بھی. اگر کوئی لینے والا سائل سچا ہے وہ سخت, میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات میں بہت زیادہ نرمی ملتی ہے, کہیں سختی بھی ملتی ہے. جہاں آپ کا کفار کے ساتھ بہت درگزر ملتا ہے تو وہاں ہمیں بدر بھی ملتا ہے, ٹھیک, وہاں ہمیں غزوات بھی ملتے ہیں اور غزوات بھی ملتے ہیں. اگر کوئی پانے والا ہے, دیکھیں میں بعض بار میں درمیان میں بعض چیزیں ایسی بھی کر رہا ہوں جو تربیت السالکین کے لیے ہے, جو سلوک اور معرفت کی سیڑھیاں چڑھنا چاہتے ہیں میں ان کے لیے باتیں بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں. برتن جس کا سیدھا ہوگا, منجھا ہوا ہوگا, صاف ہوگا, طلب والا ہوگا, وہ میری ان باتوں کو ساتھ ساتھ لیتا چلا جائے گا, ٹھیک. اور اس کشف الماجوب کے حلقے سے جہاں جو میں نے سیکھا سنا مطلوب یہ ہے, اس میں میرے شیخ خود فرمایا ایک دفعہ, اور میں میرا ایک مطلوب یہ بھی ہے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہم صرف اکیلا بیت نہیں, ساتھ کوئی روح کی منازل, سلوک کی منازل, معرفت کی منازل, درجے طے کرنا چاہتے ہیں, اور ہمیں اس کے لیے وقت عنایت فرمائے, فرمائے یہ بہترین موقع ہے جو میں راستے میں کچھ باتیں کہتا چلا جاتا ہوں, وہ ان سالکین کے لیے ہیں جو کہ روح کی اور معرفت کی منازل طے کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کے لیے ہیں, ٹھیک. انہوں نے کہا میں بی اے تو کر لی, اب بی ایڈ کرنا چاہتا ہوں, یہ بی ایڈ کے لیے ہے, ایم ایڈ کے لیے ہے, یہ پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس ہے, ایم فل ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, ایم اے سارے ایم اے سارے ایم ایڈ کم، پھر ایم ایس سی، اور پھر اس کے بعد ایم فل. یہ ایم فل کا سبجیکٹ میں ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا فقیر کی سختی، جیسے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وما ینتکو ان ہوا وحی یوحا، میرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، مفہوم عرض کر رہا ہوں آیت کا، اپنی مرضی سے کچھ فرماتے ہی نہیں جب تک کہ ہم وحی نہ فرما دیں. یعنی جو میرے رب کی منشا وہ حبیب کی منشا. معلوم ہوا جو حبیب کی منشا کو پہچان لے وہ رب کی منشا کو خود بخود پہچان گیا بغیر کہے. جو کملی والے کی رضا کو پہچان گیا بس وہ رب کی رضا اور خالق کے کائنات کی رضا کو پہچان گیا، اور کملی والے کی رضا کے ساتھ رب کی رضا ہے، رب کی رضا میں رب کی مدد ہے، اور رب کی مدد کی برکت سے ہی نظام عالم چلے گا، چل رہا ہے، اس کے علاوہ گزارا ہی نہیں ہے. تو شیخ ایک دفعہ ہلکا لگائے بیٹھے تھے. اب میں واپس اپنی بات میں آ رہا ہوں، اس ساری بات کو وضاحت سمجھا کے، تاکہ میری چھوٹی سی بات کہوں گا تو پھر آپ کو سمجھ زیادہ آئے گی، اتنی سارا میں نے بات پھیلائی ہے. شیخ ایک دفعہ میرے شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ ہلکا لگائے بیٹھے تھے. انہوں نے فرمایا، میں نے خود سنا پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ ایک دفعہ ہلکا لگائے بیٹھے تھے، ہلکا لگائے بیٹھے تھے، اور درویشوں کو جو سیکھنے والے تھے ان کو اللہ جل جلالہ اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، معرفت، قبر آخرت، فکر آخرت، یہ ساری چیزیں بات ہو رہی تھی. تو ایک صاحب آئے، ان کے ساتھ ساز و آواز، کچھ گانے بجانے کے جو آلات ہوتے ہیں وہ ساتھ تھے. وہ چپ کر کے بیٹھ گئے، سنتے رہے سنتے رہے. جب شیخ کی مجلس ختم ہوئی تو انہوں نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت، یعنی نعت، مدحت میں کچھ اشعار کہنا شروع کیے اور ساتھ ساز و آواز بھی بجایا. تو شیخ نے اپنی اس کتاب کشف الماجوب جو میرے سامنے پڑی ہے، اس میں بھی اس بات کا آخر میں رد کیا ہے. جب بجانا شروع کیا تو شیخ کا چہرہ غصے میں آیا، اور غصے میں آیا تو ان کے خدام کھڑے ہوئے، تو فرمایا ان کو یہاں سے نکال دو. درویش سخی ہوتا ہے، غریب پرور ہوتا ہے، جیسے کہ میں عرض کر رہا ہوں ان کے دلوں کے اندر مخلوق کی خیر خواہی ہوتی ہے، بعد از وصال بھی خیر خواہی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے فرمایا کہ اس کو نکال دو یہاں سے، اور عملاً ان کو نکال دیا، اور پھر فرمایا کہ ان کے آلات توڑ دو. یہ جو ان کے میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، گانے بجانے کے آلات ہیں، ان کو توڑ دو. ان کو توڑ دیا. اب وہ روتے ہوئے قاضی شہر کے پاس پہنچے کہ ایسے ایسے فلاں جگہ ایک فقیر بیٹھے ہیں راوی کے گھاٹ پہ. اس پہ اب دو روایات ہیں، ایک یہ ہے کہ پہلے پانی ہوتا تھا، درمیان میں خشک جگہ تھی، آپ وہاں تھے. ایک یہ ہے کہ یہاں راوی ختم ہو جاتا تھا اور آپ وہاں تھے. لیکن زیادہ مضبوط روایت یہ ملتی ہے کہ راوی یہاں بیٹھا تھا، بادشاہی مسجد کے کنارے پہ بیٹھا تھا، یہاں بیٹھا تھا. لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز ہے کہ بادشاہی مسجد شیخ کے وصال کی بات بنی ہے. بادشاہی مسجد کی تاریخ شیخ کے وصال کے بعد بنی ہے بادشاہی مسجد. تو وہاں کہنے لگے درویش بیٹھے ہیں، تو وہ درویش جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح زیادتی کی. قاضی شہر نے فوراً شیخ کو گرفتار کرایا اور ان کو باندھ کے لے گئے. جب باندھ کے لے گئے تو فرمانے لگے کہ آپ نے کیا کیا؟ تو شیخ نے اپنا موقف بیان کیا کہ میں مخلوق خدا کی خیر خواہی کے لیے آیا ہوں، اور ان بندوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کے ہر وہ چیز ختم کر دیں جس سے رب ناراض ہوتا ہے، میں نے تو یہ کیا ہے. قاضی شہر کو شیخ کی بات پسند آئی. میں نے بات جو مختصر کی ہے نا, شیخ نے تو پوری رکھی بات, انہوں نے تو پوری بات رکھی. کیا رکھی ہوگی, دلائل کیا دیے ہوں گے, فقیر کی زبان سے کیا موتی بکھرے ہوں گے, پھول کیا گرے ہوں گے, وہ تو اس وقت کی کیفیت تھی. انہوں نے بھی اس بات کو قبول کیا وقت کے قاضی نے, اور کہا کہ ان کو جو گانے بجانے کا نظام لائے تھے ان کو جیل میں ڈال دیا جائے. تو شیخ نے فرمایا کہ میں ایک اگر آپ سے درخواست کروں کہ ان کو معاف کر دیں کہ ان کو تنبیہ ہو گئی, میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. انہوں نے قبول کر لیا, ان کو اپنے ساتھ لے آئے اور ساتھ لا کے اپنے ہاں بٹھایا, ان کی روح کی دنیا کو آباد کیا. اور روح کی دنیا آباد ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے, اس پہ بڑے چوکے لگتے ہیں, اس پہ بڑے رندے لگتے ہیں, اس پہ سختی نرمی آتی ہے, یعنی بہار اور خزاں آتی ہے. اس پہ جب تک سورج کی گرمی نہ لگے, سورج کی گرمی نہ لگے اور اس کے لیے وہ موزوں ترین ٹمپریچر نہ ہو, اس وقت تک یہ چیز پکتی نہیں ہے. میرے گھر کے سامنے, یہاں دفتر کے سامنے آم کھڑا ہے. میں سوچنے لگا, اس دن بیٹھا سوچ رہا تھا, اس کو آم کی املیاں لگتی ہیں, پھل نہیں لگتا, گر جاتا ہے. لاہور میں اور جگہ بہت آم ہے, پھل نہیں لگتا. آم کے لیے ایک پٹی چاہیے, ملتان سے شروع ہوتی ہے, سات کا باد سے آگے تک سندھ تک جا رہی ہے, شروع ہوتی ہے نا. میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک آم کا باغ ہیں, تو ان کو میں دیکھتا تھا. ایک دفعہ ایک بندہ آیا مالی, اس نے کہا یہ لاہور کی, مجھے لفظ یاد ہے, انہوں نے کہا لاہور کی آب و ہوا آم کے لیے موضوع نہیں ہے, وہاں منجی کے لیے موضوع ہے, چاول کے لیے. معلوم ہوا کہ جب تک سخت گرمی نہ ہو آم پکتا نہیں ہے, اس کے لیے وہ گرمی مطلوب ہے, لاہور کی گرمی مطلوب نہیں ہے. لاہور میں بھی گرمی پڑتی ہے لیکن سطح زمین کی اونچی ہو جاتی ہے. دل کا تعلق آم سے ہے, اس کی شکل بھی تقریباً آم کی طرح کی ہے. اب ہم اس آم کا مٹھاس بھی چاہتے ہیں, اس آم کا ذائقہ بھی چاہتے ہیں, اس آم کی چاشنی بھی چاہتے ہیں, اس آم کی لذت بھی چاہتے ہیں. کہتے ہیں گرمی بھی وہ نہ ہو جو مطلوب ہے, گرمی تھوڑی ہو, دل پہ چوٹ بھی نہ لگے اور ذائقہ بھی بن جائے. ممکن ہے کیوں اللہ والو؟ بھئی پیچھے درویش کون بیٹھے ہیں؟ اچھا اچھا اچھا, آواز آ رہی ہے اللہ والو؟ کم ہے؟ اچھا آپ فاصلہ مجھ سے کم کر لیں, آپ مجھ سے فاصلہ کم کر لیں, یا مجھے کہیں میں وہاں آ جاتا ہوں. فاصلہ کم ہونے سے کم ہوگا نا. میں نے اپنے حضرت سے پوچھا, اب لو جی ایک اور بات یاد, میں حضرت آپ کتنا ہونا چاہتا ہوں؟ خاموش ہوئے, پھر فرمانے لگے یہ لے ہاتھ, دونوں ہاتھوں کا ایسے رگڑ. میں نے رگڑا, کہ نہیں زور سے رگڑ. میں نے زور سے رگڑا, میں اور زور. میں حضرت اب گرمی بہت زیادہ برداشت کے قابل نہیں. فرمانے لگے بس یہی چاہتا ہوں, اپنے اس دل کو میرے دل کے اتنا قریب کر کہ یہ گرمی اس میں منتقل ہو جائے. ہیں؟ اس لیے تو کہتا ہوں فاصلے گھٹائیں. دل کو اتنا قریب کر یہ دل کی گرمی
دل میں منتقل.
اب ہم چاہتے بھی ہیں لیکن جب اس پہ چوٹ لگتی ہے پھر ہمارا اندر کا چودھری جو ہے نا وہ بول پڑتا ہے, وہ چودھری بول پڑتا ہے, وہ کہتے ہیں میری توہین ہو گئی. یہ بڑا مسئلہ ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ اور ان کے دل کی دنیا آباد ہوئی, اور وہ ایسی آباد ہوئی کہ ان کے فاصلے کم ہوئے. ٹھیک ہے, ان کے دل کی دنیا آباد ہوئی. اور ایک وقت وہی ہوا, شیخ نے خود فرمایا کہ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ان میں ایک جوان ایسا تھا جو شیخ کے پاس سال ہا سال رہا, سال ہا سال رہا, سال ہا سال رہا. کیونکہ یہ جو حجویری نسبت ہے نا, یہ بڑی جلالی نسبت ہے, بڑی جلالی نسبت ہے, بہت جلالی نسبت ہے. اب وہ جلالی نسبت میں جلال تو تھا لیکن ادھر جمال تھا, ادھر جلال تھا. اس لیے وہ جمال کے ذریعے جلال کو سہتا رہا اور رہا, بھاگ نہیں گیا. پھر ایک وقت ایسا آیا شیخ کے وصال کے بعد, پیر علی ہجویری رحمتہ اللہ علیہ کے وصال کے بعد, اللہ کی مخلوق تک اللہ کی محبت پہنچانے کا جو سلسلہ شیخ نے شروع کیا تھا, ان کے سنبھالنے والوں میں اس کا نام سر فہرست تھا, جس کو میں کہہ دوں اس میراثی کا نام کیا تھا, یعنی جہاں اور تھے, اکیلا یہ نہیں کہہ رہا میں, جہاں اور تھے وہاں یہ بھی تھا. وہ اللہ کا بندہ جس کا نام مجھے نہیں بتایا انہوں نے, اللہ کے ہاں اس کا نام موجود ہے, جس نے مخلوق خدا کو معرفت توحید اور رسالت کے جام بھر بھر کے پلایا. یہ ہے فکر ولایت, یہ ہے فکر اولیاء. مزاج ولایت یہ ہے کہ اس مزاج میں خیرخواہی ہوتی ہے. بچے کے ساتھ خیرخواہی ہے, تھپڑ کے ساتھ بھی خیرخواہی ہوتی ہے, پکڑ کے کھینچ لینے میں بھی خیرخواہی ہوتی ہے, گر نہ جائے. محبت پیار سینے سے لگانا چومنا ساری خیرخواہی کے انداز ہیں. بیٹے کے ساتھ کیا خیال ہے, کوئی ایک نفرت کا انداز ہے؟ پیر اگر مرید کے ساتھ اس طرح کی کوئی خیرخواہی کرے تو چومنے والے کو تو خیرخواہی سمجھا جاتا ہے, باقی خیرخواہی سمجھی نہیں جاتی, باقی تو خیرخواہی نہیں سمجھی جاتی, باقی کو ظلم اور زیادتی سمجھا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے تربیت کے مراحل ہیں. میں عرض کر رہا ہوں یہ سارے تربیت کے مراحل ہیں, اور جو ان تربیت کے مراحل سے گزر گیا بس وہ کامیاب ہو گیا. تربیت کے مراحل ہیں, دیکھو بات سنو. صحابی اسے کہتے ہیں جو ساتھ رہا ہو, جس نے صحبت پائی ہو, ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھنا صحبت پہ حال آتا ہے, سختی نرمی قبض و انبساط, بعضوں کا دل نہیں چاہتا, بعضوں کا دل میں فرحت ہوتی ہے, اور بعض وقت دل جو ہے بھاگنے کو چاہے, بعض وقت بیٹھنے کو چاہے, بعض وقت دیکھنے کو نہ چاہے, بعض وقت چومنے کو چاہے. جو ان سارے حالات سے گزرتا گیا, درخت کہتے اسے ہیں جو ہر موسم کے حالات کو گزر کے پھر بھی اپنا پھل دیتا رہے, اسے درخت کہتے ہیں. جو ہر موسم میں نہ چل سکے اسے جھاڑی کہتے ہیں. کتنی جھاڑیاں ایسی ہیں جو اس گرمی میں مر جائیں گی نا, بہار میں سدا بہار رہیں گی. بہار کا ساتھی نہیں چاہیے ہمیں, خزاں کا بھی چاہیے, سردی کا نہیں چاہیے ہمیں, گرمی کا بھی چاہیے. یہ صفت صرف درخت میں ہوتی ہے. ہاں, درخت کو ایک وقت میں کاٹ بھی دیا جاتا ہے. تو اس سے پوچھا, درخت تو یہ بتا کہ تو لکڑی دے, تو سایہ دے, تو پھل دے, تو چھاؤں دے, تو گھاس دے, تو ساری نعمتیں, تجھے کاٹ کیوں دیا جاتا ہے؟ کہنے لگے, میرے اندر ساری صفتیں, ایک خامی ہے تھوڑی سی. شرما کے کہا درخت نے, بتا تو سی کیا خامی ہے؟ کہا, بس غلطی مجھ سے ایسی ہوتی ہے کہ جس طرف کی ہوا آتی ہے میں اسی طرف جھک جاتا ہوں. جس طرف کی ہاں, ادب سب کا ہے, مرشد ایک ہوتا ہے, ادب سب کا, اکرام سب کا, لیکن فیض ایک جگہ سے ملتا ہے, مرشد ایک ہوتا ہے. ادب سب کا ہوتا ہے, اور مرشد کیا ہوتا ہے؟
ایک ہوتا ہے.
ادب سب کا ہوتا ہے. کہنے لگے, میں جس طرف کی ہوا آتی ہے نا اسی طرف جھک جاتا ہوں, اس لیے مجھے کاٹ دیا جاتا ہے. ان راہوں سے چلایا پیر علی ہجویری رحمت اللہ علیہ نے سالکین کو, ان راستوں سے, ان کیفیتوں سے چلایا. اور آج عالم یہ ہے, یاد رکھیے گا, جو بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں اس پہ وقت اچھا خاصا لگ جاتا ہے. اتنا عرصہ ہو گیا تسبیح خانہ بن ہی رہا ہے, ہمارے فرش پڑ رہے ہیں, چپس پڑ رہے ہیں, روڑی کوٹ رہے ہیں, کبھی کیا ہو رہا ہے. کوشش کی ہے انشاءاللہ کہ بنیادیں مضبوط رکھیں, باقی تو اللہ کے ہاتھ میں, اللہ چاہے جیسے کر دے. اور انشاءاللہ اللہ پاک عافیت فرمائے. پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے جو اپنی منزل کی بنیاد رکھی تھی وہ رکھی تھی توحید اور رسالت پہ. پہلے دن سے گانے بجانے کو نظام کو ختم کیا تھا کہ گانے بجانے کا نظام ایک وقت آتا ہے انسان کو اللہ سے دور کر کے شیطان کا ساتھی بنا دیتا ہے. اس لیے یاد رکھنا اور غور سے یاد رکھنا اور دل سے یاد رکھنا, اسلام کے کسی شعبے میں, کسی گوشے میں, کسی چیپٹر میں, کسی لائن میں, کسی لکیر میں, کسی حرف میں, کسی نقطے میں کہیں گانے بجانے کا کوئی جواز نہیں ہے. بس ختم. کہیں کوئی جواز نہیں ہے, وہ شریعت کے نام پہ ہو, وہ ولایت کے نام پہ ہو, وہ بزرگی کے نام پہ ہو, وہ کسی نام پہ ہو, کہیں کوئی جواز نہیں ہے. تو میں جتنے دلیلیں بنا لے کہیں نہیں ہے جواز. اور یہی میں اس وقت کشف المحجوب سے آپ کو عرض کر رہا ہوں. یہ شیخ نے کشف المحجوب کے اندر یہ ساری باتیں لکھی ہیں اور انہوں نے اس کا 100% جو ہے رد کیا ہے. اب ہم کشف المحجوب کو سبکن بسم اللہ کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں ہمارا دوسرا سبق ہے آج. یہ اس کا ابتدائیہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اس لیے عرض کیا کہ ہمیں اگلا سبق سننے سمجھنے میں سہولت بھی ہو, توجہ بھی ہو, دھیان بھی پانی لائے دھیان بھی ہو. اور دیکھو میری بات سنو, ضروری نہیں آپ گھر لے کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں. بچہ فزکس, کیمسٹری, انگلش کی کتاب استاد سے پڑھنے کے لیتا ہے, گھر تو ویسے یاد دہانی کے لیے کرتا ہے, ہے نا؟ گھر تو یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے, سبق وہی ہوتا ہے لیکن استاد پڑھاتا ہے. اور وہ جو استاد کا پڑھا ہوا سبق ہے نا وہی اصل ہوتا ہے. ہاں آج ٹھیک ہے, جمعرات کو آپ نے تو خوب خوشبو لگائی ہوئی.
اپنا مولوی صاحب آیا تھے,
ایسی خوشبو لگائی ہوئی تھی دماغ کو چڑھ گیا. اللہ اکبر, سخت خوشبو. بعض اوقات ہمارے پٹھان جو ہے نا وہ بڑی ایسی سخت خوشبو لگاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ جو میں نے کہا کہ وہ غرض جو نفس سے متعلق ہیں میں نے ان کو دل سے نکال دیا, اس کا مطلب یہ ہے جس کام میں غرض نفسانی ہوتی ہے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے. شیخ نے سب سے پہلی کتاب کی بنیاد جو رکھی ہے نا, پہلا قدم نیت پہ رکھا ہے, پہلا قدم نیت پہ رکھا ہے کہ اگر نفسانی غرض ہو نا, ایک فقیر کا تجربہ ہے, جو لگ شخص بھی کسی فقیر سے کوئی دنیا کی غرض لے کے چلے گا کوئی زیادہ آسان چل سکتا, یوں موڑ موڑ جائے گا. ہمارے ساتھ ایک صاحب چلتے رہے بڑے شوق سے, بڑے ذوق سے, چلنا چھوڑ دیا. کہنے لگے مسائل لے کے آیا تھا, مسائل لے کے چلا گیا. میرے گھروں میں گھریلو مسائل تھے, مشکلات تھیں, کچھ کاروباری پریشانیاں تھیں, کسی نے کہا وہاں جا حل ہو جائیں گے. مسائل لے کے آیا تھا, مسائل لے کے چلا گیا. معلوم ہوا اتنے سال وہ ہر درس میں شامل ہوتا تھا, آگے بیٹھتا تھا, وہ ہر محفل میں شامل ہوتا تھا, آگے بیٹھتا تھا, اس کا مطلوب وہ تھا ہی نہیں. آپ نقطہ سمجھے؟ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے 7 سال میں آپ کے پاس آتا رہا, میری غرض تھی حمزاد. کیا تھی؟ مجھے پتا چلا کہ آپ کے پاس حمزاد ہے, میں نے کہا لے کر تجھے میں ایک حمزاد کی کہانی سناتا ہوں. تو حمزاد کا عمل ڈھونڈ رہا. میرے شیخ نے ایک دفعہ, یہ بعض چیزیں قصبی ہوتی ہیں بعض چیزیں وہبی ہوتی ہیں. قصبی محنت کر کے مجاہدہ کر کے قصب سے محنت مجاہدہ کر کے بعض عطا ہوتی ہیں وہبی. اس نے کہ یہ ورد مجھے عطا ہے, یہ چیز مجھے عطا ہے. میرے شیخ نے بہت سی عطائیں مجھے کی ہیں نا اہل سمجھ کے کہ شاید اہل بن جائے. ان میں ایک عطا یہ فرمائی کہ مجھے ایک دفعہ بیٹھے تھے فرمانے لگے تجھے عملیات کا شوق ہے تو تجھے میں حمزاد چاہیے جیسے آپ فرمائے. مجھے ایک چیز فرمائی کہ یہ پڑھ لے آنکھیں بند کر لے, ادھر سے عطا کر دی, حمزاد آ گیا. میری ہی شکل کا بندہ میرے سامنے کھڑا تھا. تو فرمائے اس سے ایک کام بھی لے لے. پھر فرمایا دیکھ میں مشورہ دیتا ہوں اس کو آزاد کر دے کہ یہ شخص یہ چیز ایسی ہے جو اللہ کی ایک مخلوق ہوتی ہے, یہ مخلوق ہوتی ہے, یہ تجھے ہلاکت میں نہ ڈال دے. پھر اس سے ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی زندگی شروع ہو جائے, کیونکہ اس نے تو تم نے جو کہنا ہے اس نے کر کے دکھانا ہے, دعوے ہے نا. اس کو تو آزاد کر دے. پھر عمل بتایا. پھر یہ بھی فرمایا جی چاہے آزاد کر دے جی چاہے نہ کر. میں کہ شیخ آپ کی منشا جو ہے یہ حکم ہے, ایک منشا ہے. جو بہترین مرید ہوتا ہے نا وہ منشا کو دیکھ کے چلتا ہے, حکم کو دیکھ کے نہیں چلتا. حکم کو دیکھ کے چلنے والا سارے ہوتے ہیں چلنے والے, وہ بھی اچھی بات ہے حکم کو دیکھ کے چلنے والے, لیکن منشا کو دیکھ کے چلنے والے وہ بہت کم ہوتے ہیں. اس کو حسب منشا آزاد کر دیا, ختم کر دیا. میں نے کہا میرے ساتھ تو یہی حمزاد کی کہانی چلی. تو 7 سال سے صرف ایک چیز مانگ رہا ہے کہ مجھے حمزاد چاہیے. تو یہی لفظ فرمایا جس کام میں غرض نفسانی ہوتی ہے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے. اور آگے اور سنیں پیر علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات, اور دل صراط مستقیم سے ہٹ کر ٹیڑے اور غلط راستے پر لگ جاتا ہے. کہ جی میں تو اتنے عرصے کے لیے آپ کے پاس یہی آیا تھا, میری ترقی نہیں ہوئی, میں تو آیا تھا مکان بننے کے لیے, میں آیا تبادلے کے لیے, میں آیا تھا میرے گھر میں شادی نہیں ہو رہی, میری بیٹیاں بیٹھی ہیں, میرا روزگار نہیں ہے, میں تو اس کے لیے آیا تھا. ایک صاحب سال ہر سال آتے رہے. کچھ عرصہ پہلے میں ایئرپورٹ آ رہا تھا, میں نے دیکھا, میں نے کہا وہی ہے. میں آگے جا کے ملا, میں نے کہا السلام علیکم, یوں آدھا ہاتھ مجھے دیا. میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کہہ رہے ہاں خیریت ہے, میں آیا تھا آپ کے ہاں, مجھے تو کچھ نہیں ملا. میرے مسائل تو ویسے کی ویسی ہیں. بڑے سخت اور روکھے انداز سے جواب دیا. مطلوب آخرت تھی نہیں, اور اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں جو آخرت کو مطلوب بنا لیتا ہے دنیا اس کے قدموں میں پڑ جاتی ہے, دنیا غلام بن جاتی ہے اور دنیا ذلیل ہو کے آتی ہے. یہ دنیا ہی تو ہے مرنے سے پہلے کی ساری ضروریات, دنیا ہے نا بھائی. مرنے سے پہلے کی ساری ضروریات, غم دکھ کا حل ہو جانا, پریشانیوں کا, یہ ساری دنیا تو ہے اور کیا ہے. تو شیخ نے فرمایا پھر وہ صراط مستقیم سے ہٹ کر ٹیڑے اور غلط راستے پر لگ جاتے ہیں, پھر وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا. پھر وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا, یا تو اس کی غرض پوری ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر غرض پوری ہوگی تو بھی اس میں ہلاکت ہے. کیوں؟ آگے فرمایا دوزخ کے دروازے کی کنجی سوائے نفس کی مراد حاصل کرنے کے اور کوئی نہیں ہے. کہ وہ نفس کا بندہ تھا, خواہشات کا بندہ تھا, اپنی خواہشات کو لے کے چلتا رہا. یہ سارے خواہشات والے تو دوزخ میں جائیں گے فرما رہے ہیں, تو بھی اس میں ہلاکت ہے. کیونکہ دوزخ کے دروازے کی کنجی سوائے نفس کی مراد حاصل کرنے کے اور کوئی نہیں, اور اگر اس کی غرض پوری نہ ہوگی تو ایسی صورت میں چاہیے کہ غرض پہلے ہی دل سے نکال دی جائے کہ اس کی نجات کا سبب ہو. کیونکہ بہشت کے دروازے کی کنجی سوائے نفس کے, نفس کو اپنی اغراض سے روکنے کے اور کوئی نہیں. بہشت کے دروازے کی کنجی چاہتا ہے تو پہلے اپنے نفس کی غرضوں کو روک, اور اس میں لا اللہ, اس میں کیا لا
اللہ.
کہ میں تو اللہ کے لیے چل رہا، اللہ کے لیے کر رہا، اللہ کے لیے اٹھ رہا، اللہ کے لیے آ رہا، اللہ کے لیے جان مال وقت خرچ کر رہا، اللہ اللہ ہر وقت ٹٹولتا رہے، ہر وقت اپنے آپ کو جانچتا رہے، ہر وقت اپنے آپ کو پڑھتا رہے، ہر وقت اپنے آپ کو پرکھتا رہے، پھر حالات آنے والے راستے کی جو گرد ہے، غبار ہے، پھول ہے، دھول ہے، سختی ہے، نرمی ہے، گرمی ہے، پھر یہ اس کے لیے سہنا آسان. اگر اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو اندر تو غرض نفسانی ہے، پھر بات بات پہ غصہ آئے گا، پھر بات بات پہ توہین ہوگی، پھر بات بات پہ تذلیل ہوگی، پھر بات بات پہ ذلت محسوس کرے گا، کیونکہ اندر تو غرض ہی اور ہے، وہ تو غرض اللہ ہے ہی نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غرض اللہ تھی، اتنے بڑے سردار ہو کے چیف جسٹس جیسا عہدہ، چیف جسٹس جیسا عہدہ پا کے بھی. اب دیکھیں نا، عدالت کہتی ہے ہم دو چھٹیاں نہیں مانتے، آپ اس کو منوا کے دیکھ رہے. چیف جسٹس کا عہدہ ہے نا، چیف جسٹس کہتے ہیں میں دو چھٹی نہیں مانتا، میں نے ایک چھٹی کرنی ہے، وہ کر رہے ہیں. وہ چیف جسٹس تھے، اس کو وزیر اعظم، صدر، آرمی چیف نے کوئی چیلنج کیا؟ کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں کر سکتا. چیف جسٹس کا عہدہ ہے، وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا تمہارا کوئی حکم. کتنے حکم ہے اس نے؟ میں نہیں مانتا. اب اس کو کون منوائے؟ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب اس نے محبت اور رضا دیکھی، اللہ کی رضا دیکھی، پھر اتنا مارا اور چہرے پہ نعوذ باللہ جوتے مارے، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے اور چہرہ بگڑ گیا، چہرہ بدل گیا، حلیہ بدل گیا، بدل گیا، بے ہوش ہو گئے. اللہ، فاقے، غربت، تنگیاں، پریشانیاں، حالات برداشت کیے، اندر اللہ تھا، راستہ نہیں موڑا. اگر اندر دنیا ہوتی تو مالدار ترین شخص ہو کے غربت پہ آ گیا تھا، جس کی چھ ریشم کی دکانیں، بڑا کاروبار، بہت بڑا بیپار، بہت کروڑوں پتی آدمی. حالات پہ آتے 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 آتے، غربت تنگ دستی پہ آتے آتے، پھر عالم یہ ہوگا کچھ نہ بچا، کچھ بھی نہ بچا. لیکن چونکہ اندر کون تھا؟ اللہ تھا، اور اللہ ہی تھا، تو شکوا نہ آیا، شکوا نہ آیا، اور کوئی شکوا نہ آیا، بلکہ یہ آیا. کیا آیا؟ کہ جب ہوش آیا نا، تو سب سے پہلا سوال کیا کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا حال ہے. اوپر بیٹھے ہوئے رشتہ دار غیر مسلم تھے، وہ ناراض ہو گئے، ایک دم اٹھ کے کہنے لگے اس اپنے یار کی خاطر، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تو یہ حال ہو گیا، اور یہاں تک پہنچے، کچھ بھی نہ رہا، نہ مال نہ دولت، آخری بچی ہوئی تھی عزت. پہلے ہی ہماری کون سی عزت تھی پیش یار، شب بھر کی منتوں نے گنوا دی، رہی سہی، باقی تو بچا کچھ نہیں. اب ان کا حال، ہوش آنے کے بعد ان کا حال پوچھتا ہے، کہنے لگے قسم ہے اللہ کی، جب تک ان کو نہ دیکھ لوں، نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا. اب بولو، اندر اللہ تھا نا، مجبور ہو گئے، رات کے اندھیرے میں لے گئے اور گلے لگ کے خوب روئے، اور پھر جا کے کچھ کھایا. جب یہ شیخ یہ فرما رہے ہیں، پیر علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ پہلے تو اپنے من کو پاک کر، من کو دھو، پھر تن کو دھو. تن تو نے دھویا، من تو نے دھویا نہیں. اس لیے کہتے ہیں شریعت میں ایک بات ہے، ایک ہے صفائی، ایک ہے پاکیزگی. کافر صاف ہوتا ہے پاک نہیں ہوتا. کافر صاف ہوتا ہے، اللہ نے کافروں کو نجس کہا ہے، قرآن میں کفر پہ لعنت ہے. یہ جو تن ہے اس کو تو پاک کر سکتے ہیں، من کو پاک نہ کیا، تن کو پھر صاف کیا، پاک نہیں کیا. اس کو اگر من کو پاک نہ کیا، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. نمازی سے مراد یہی ہے کہ ماننے والا، نماز میں سارا اس کی ہے نا، اسی کی منشا ہوتی ہے نا، آپ سجدہ آپ رکھو آپ قیام میری مرضی ہے ہی نہیں، میرے جی میں آ رہا میں 8 سجدے دے دوں، ایک کے بعد دوسرا سجدہ تیسرا سجدہ، ہوں کہ سبحان اللہ بڑا مزہ آتا پھر سجدے دے دوں. نا سجدے دو ہی. تو نماز سے مراد رب چاہی ہے، منشا الہی ہے، مشیت عزتی ہے، نماز سے مراد. تو شیخ نے فرمایا کہ پہلے اگر غرض پوری نہ ہوگی تو اس صورت میں چاہے کہ غرض پہلے ہی دل سے نکال دے، اس کی نجات کا سبب یہی ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ، یہ شیخ نے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا ہے. شیخ نے، پیر علی جوی رحمتہ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو اپنی خواہش سے روکا، بلا شبہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اور امور میں اغراض نفسانی یہ ہوتی ہیں کہ بندہ جو کام کرتا ہے اس میں خوشنودی الہی کے سوا اور ہی کچھ مطلوب ہو، اور عذاب الہی سے اپنے نفس کی نجات طلب نہ کرے، اور تمام سرکشیوں میں نفس کے لیے کوئی حد ظاہر نہیں ہوتی، اور اس میں اس کی فریب کاریاں بھی ظاہر نہیں ہوتی. یہ لفظ سمجھیں ذرا، میں پڑھ گیا ہوں اب سمجھا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں پڑھوں بھی اور سمجھاؤں بھی. اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق دے، اللہ دل میں وہ خیر ڈالے جو اللہ کے ہاں خیر ہو. تو فرمایا کہ تمام سرکشیوں میں نفس کے لیے کوئی حد ظاہر نہیں ہوتی، اور اس میں اس کی فریب کاریاں بھی ظاہر نہیں ہوتی. تم کہو کہ نفس کی فریب کاریاں اور نفس کی سرکشیاں تمہارے اوپر خود ظاہر ہو جائیں، یہ نہیں ہوں گی. اس کے لیے تو تمہیں اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنا ہوگا، گفتگو کا مفہوم یہ ہے، پھر حوالے کر کے اس سے پوچھ پوچھ کے چلنا ہوگا. جیسے میں نے ایک دفعہ عرض کیا، پوچھ پوچھ کے چلتا جا اور کر کر کے، پوچھ پوچھ کے کرتا جا اور کر کر کے بھر کر کے بولتا جا. میں نے اپنے مرشد حجوی رحمت اللہ علیہ کا ایک دفعہ فرمان آپ سے عرض کیا تھا، وہ یہی ہے کہ تجھے پہ خود یہ نفس کی فریب کاریاں، کسی کو نفس نے چکر دے دیا حمزات کا، کسی نے نفس کے چکر دے دیا تعویذ کا، کسی کو نفس نے چکر دے دیا دکان کا، زمین کا، دفتر کا، کاروبار کا، کسی کو چکر دے دیا جادو کے ٹوٹنے کا، کسی کو چکر دے دیا، کسی کو کیا چکر دے دیا، وہ پھر سالہ سال رہتا ہے. ایک وقت آتا ہے یوں پتے کی طرح ٹوٹ کے پڑے چلا جاتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے وہ بندہ تھا ہی نہیں یہاں. کیوں؟ اس نے پہلے دن سیڑھی ہی غلط بنیاد پہ رکھی تھی. اس کا مطلوب دنیا تھا، جو شیخ نے فرمایا کہ اس سے غرض نفسانی تھی. اگلے لفظ فرمایا برکت اٹھ جاتی ہے. آگے فرمایا دل صراط مستقیم سے ہٹ کر ٹیڑھے اور غلط راستوں پہ لگ جاتا ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا، اتنا عرصہ تو میں آپ کے پاس رہا، میرا مقصد صرف یہ تھا کہ کوئی سونے بنانے کا نسخہ آپ کے پاس. کہنے لگا ایک بندہ، کہنے لگا آپ کے پاس کوئی ہیرا پھلانے کا نسخہ ہے. اتنا عرصہ تو میں اس لیے رہا آپ کے پاس، مقصود ہی اور تھا کچھ. میں تو آپ کے پاس اتنا عرصہ اس لیے رہا کہ آپ کے پاس بڑے لوگ، ایک بندہ کہنے لگا آتے ہیں، کوئی میرا کوئی کام ہے فلاں جگہ، وہ ریونیو بورڈ کے اندر، اس کو آپ ذرا سفارش کر دیں گے. میں تو اس لیے رہا. وہ فلاں آتا ہے بڑا چھوٹے عہدے کے اعتبار سے، اس سے میرا کام کہہ دیں گے. ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا سبحان اللہ میں نے سورۃ یاسین پڑھی اتنی دفعہ، مجھے تعداد یاد نہیں، اور پھر آپ کو خواب میں دیکھا اور میرے جو رتبے بیان کرنے شروع کیے. خیر میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں نے کہا بھائی گزارش یہ ہے، یہ غیر اختیاری چیزیں ہیں، ہم اختیاری پہ محنت کریں. خواب آ گیا غیر اختیاری. ایک بندہ ہے میں خواب میں بادشاہ ہوں، اٹھا تو وہی ٹوٹی چار پہ. خواب میں تو بادشاہ ہے نا، حقیقت میں کیا ہے؟ تو وہ ٹوٹی چار پہ. سارے کھانے کھاتے 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 دیکھا تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، بڑے کھانے کھا رہا تھا خواب میں. پھر میرے پاس آیا، اس نے اور خواب سنایا، پھر آیا اور خواب سنایا. ایک دفعہ بندہ آیا اس کا رکا لے کے، حضرت قبلہ وکعبہ مرشد فلاں الکعبہ، تین چار سطروں کے بعد، میں اس وقت سخت مجبوری میں ہوں، سخت پریشانی میں ہوں، میری عزت کا مسئلہ ہے، اور میری عزت اصل میں آپ کی عزت ہے، مرشد ہیں آپ، اس کا میں نے قرضہ دینی ہے، اتنے ہزار روپے اس کو دے دیں، میں آپ کو فوراً کل آ کے پہنچا دوں گا۔ میں نے اس کو کہا میرے پاس تو کچھ نہیں، واپس آیا کہنے لگا سرکار آپ نے غلام پہ اعتماد نہ کیا، تو ہم پہ آپ، ہم تو آپ پہ اتنا اعتماد کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کہاں کتنا اعتماد کریں۔ اس کے بعد اس نے دوسری دفعہ پیسوں کا کچھ تھوڑا سا کہا، وہ سو کے سینکڑے تھے، وہ ہزاروں میں تھے، میں نے وہ بھی نہ دی، آ جائے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر پہلے دن ہی شیخ فرماتے ہیں اگر نیت میں ہی خلل ہے، اس میں کوئی اغراض نفسانی ہے، خدمت بھی کر رہا پا بھی کچھ نہیں رہا، تو ایک لفظ بڑا سخت لفظ فرمایا اور یہ آپ سن گئے ہیں، میں ہل گیا ہوں، فرمایا برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ والو، نسلیں برکت سے پلتی ہیں، کثرت سے نہیں پلتی ہیں۔ نسلیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے شیخ ایک دفعہ فرمایا جس بندے کو دیکھ کے ساری زندگی خدمت کی، اس نے محنت کی، مزدوری کی، اپنے فن میں بھی با کمال ہے۔ مجھے یاد آئی بڑی پرانی بات، شاید میں نے کبھی کوڈ نہ کی ہو، شیخ کا فرمان کا مفہوم ہے جس بندے کو دیکھ کے ساری زندگی اس نے کسی فن میں کمال رکھتا ہے، خدمت بھی کی، لیکن پھر بھی وہ تہی دست و تہی دامن ہے، فاقوں پہ ہے، سمجھ لے دو میں سے ایک چیز ہے، یا تو وہ تقوی کے ایسے کمال پہ ہے کہ اللہ پاک اس کو دنیا میں فقیر رکھ کے آخرت کا امیر بنانا چاہتا ہے، سمجھ گئے، یا تو تقوی کے اس کمال میں ہے کہ اللہ اس کو دنیا کا فقیر رکھ کے آخرت کا، یا پھر اس نے پہلے دن سے اپنی نیت صحیح نہیں کی، اس نیت کی خرابی سے اس کی بربادی ہے کہ وہ اللہ اس کو برکت سے محروم کرتا ہے، اس کی نیت خراب ہے، کوئی ہے گڑبڑ گئی، کہیں گڑبڑ ہے۔ تو شیخ نے یہی بات فرمائی ہے، اس سے برکت اٹھ جاتی ہے، دل صراط مستقیم سے ہٹ کر ٹیڑے اور غلط راستوں پر لگ جاتا ہے۔ اور جی میں نے تمہاری درخواست کے مطابق مستعد ہوا، اس کتاب سے تمہارا مقصود پورا ہو، لہذا ضرورتاً تمہارے سوال کا حق ادا کرنا مجھ پر واجب ہو گیا۔ چونکہ فوراً میرے سوال کا پورا حق ادا نہ ہو سکتا تھا، اس لیے ارادہ اور نیت پختہ ہونی چاہیے کہ میں اس کو پورا پورا ادا کروں گا، تاکہ اس کتاب کی ابتدا، شیخ فرمانے میں نے کتاب کیوں لکھی، اس کے بارے میں، اب کتاب کے بارے میں آ رہے ہیں، پہلے اپنی نیت کو سارا ٹٹولا، نیت ٹٹولنے کے بعد پھر آئے اس پہ، تو فرمایا کہ اس کو، تاکہ اس کتاب کی ابتدا اس سوال کے پورا کرنے کی نیت کی حالت میں اس کے حکم اور جواب کو واجبی طور پر ادا کر سکوں۔ بندے کا ارادہ جب عمل کے شروع میں نیت سے وابستہ ہو تو اگرچہ اس کام کرنے میں کوئی کمی رہ بھی جائے، وہ بندہ اس پر معذور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی نیت، کام کے شروع میں مومن کی فقط نیت اس کے اس کام سے بہتر ہے جسے وہ نیت کے بغیر سر انجام دے۔ نیت کو کاموں میں بڑا دخل ہے۔ پھر نیت پہ تشریف آ گئے ہیں، پھر نیت پہ آ گئے ہیں، اس پر سچی دلیل موجود ہے، کیونکہ بندہ ایک ہی نیت سے، ایک حکم سے دوسرے حکم میں ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے ظاہر پر اس کا کوئی اثر نمودار نہیں ہوتا۔ چنانچہ اب مثال دیئے، غور سے سمجھیں، اگر کچھ مدت، اگر روزی کی نیت کے بغیر کوئی شخص بھوکا رہے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ مثال دیئے کہ روزی کی نیت کے بغیر کوئی شخص بھوکا رہے، روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر روزی کی نیت کے بغیر کوئی شخص بھوکا رہے تو اس کو اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، جب وہ روزی کی نیت کرے گا مقربان الہی میں سے شمار ہو جائے گا، اللہ کے قرب پانے والے جو درویش ہیں، نیک ہیں، صالحین ہیں، ان میں پھر شمار ہوگا، ورنہ پھر بھوکے کا بھوکا ہی رہے گا اور اس کے ظاہر پر کوئی اثر نہ پڑے گا۔ ایسے جب کوئی شخص، کوئی مسافر شہر میں آ کر کچھ مدت رہے، کوئی مسافر شہر میں آ کر جب تک کہ وہ قیام کی نیت نہیں کرے گا وہ مقیم شمار نہ ہوگا، اور جب اقامت کی نیت کرے گا تو مقیم سمجھا جائے گا. یعنی جب تک نیت نہیں کرے گا نا اس وقت تک وہ بات نہیں بنے گی. عمل کرتا رہا اتنا عرصہ, کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا, لیکن پایا کچھ نہیں, معلوم ہوا میں نے نیت ہی نہیں کی تھی. پھر صرف نیت نہیں کی جاتی, میں عمل سے پہلے نیت کرو, عمل کے درمیان کرتے ہوئے نیت کرو کیوں کر رہا, پھر عمل کے بعد نیت کرو. کیونکہ وہ شیطان سب سے پہلے جو ڈاکہ ڈالتا ہے نیت کے نیت پہ ڈالتا, نیت پہ ڈالتا. حضرت خواجہ حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. ساری زندگی ٹیک لگا کر نہیں بیٹھے, پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھے. ایک دفعہ ٹیک لگا کے بیٹھ کے پاؤں پھیلا کے بیٹھ کے شیخ خیریت تو ہے, فرمایا کشفی طور پہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ میرے شیخ کا بہت دور رہتے تھے فاصلہ تھا, ابھی انتقال ہو گیا ہے. ان کی زندگی میں کبھی نہ ٹیک لگا کے بیٹھا نہ کبھی پاؤں پھیلا کے بیٹھا. یہ میں نے ان کے ادب کے خلاف سمجھا ہے کہ یہ منازل شروع ہی ادب سے ہوتی ہیں, ختم بھی ادب سے ہوتی ہیں. تو یہ شیخ فرماتے ہیں جس طرح کوئی شخص ساری زندگی بھوکھا رہ جائے, روزے کی نیت نہ کرے تو روزے کا ثواب نہیں پائے. پہلے باب جو میں نے پڑھا اس میں بھی آخر آ کے نیت پہ بات ختم کی. اب دوسری بات جو اپنی کتاب لکھنے کا سبب فرمایا اس میں بھی بات نیت پہ آ کے ختم کی. اس لیے اللہ والوں ہم کس نیت کس جذبے سے چل رہے ہیں, ہم کس نیت کس جذبے سے چل رہے ہیں, کس نیت کس جذبے سے چل رہے ہیں, ہماری غرضیں کیا ہیں. اپنے آپ کو پڑھیں, کتنی عجیب بات ہے. کسی وقت کے درویش کی میں نے بات بتائی ہے کہ دو میں سے ایک چیز ہے, یا تو یہ ہے کہ اللہ پاک اس دنیا میں اس کو کیا کر کے آخرت کا امیر کرنا چاہتا ہے, دو میں سے ایک چیز, یا تو یہ کرنا چاہتا ہے, یا اگر وہ فقیر ہے اتنا عرصہ صاحب کمال ہو کے بھی, فن میں فنکار ہو کے بھی, سبجیکٹڈ آدمی جسے کہتے ہیں, اپنے فن میں ماہر ہے یکتا ہے, پھر بھی فقیر ہے, پھر میں اس کی نیت میں کوئی خرابی ہے, وہ کہیں گڑبڑ کرتا ہے, اللہ پاک نے اس سے برکت ہٹا لی. منگتا کا منگتا ہی ہے, فقیر کا فقیر ہی ہے, اس سے برکت ہٹ گئی. نیت کے اندر وہ طاقت ہے, نیت کے اندر وہ تاثیر ہے, نیت کے اندر وہ عجب ہے, عجائبات ہیں. نیت خود ایک عمل ہے, نیت خود ایک وظیفہ ہے, نیت خود ایک چلہ ہے, نیت خود ایک دعا ہے, نیت خود ایک برکت ہے. نیت میں سب کچھ ہے. پیر علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کا فیضان یہ ہے, یہ ولایت کا حاصل ہے. ولی بانٹتا کیا ہے, ولی چاہتا کیا, یہ ولایت کا حاصل ہے. کشف المحجوب کا حلقہ, کشف المحجوب کا حلقہ اچھا بھی لاہور ہی میں لگتا ہے میرے خیال میں. کیا خیال ہے؟ وہ تو اللہ کے درویش کی تعلیمات تو جہاں بھی جائیں وہی خوشبو ہی خوشبو ہے. اور پھر بڑا جچتا اس جگہ ہے جہاں ان کی آل میں سے کوئی ہو. میں نے اس دن بھی عرض کیا, میرے مرشد, میں نے ایک بندے سے کہا بھائی, میں نے کہا میرے شیخ کے حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ سے بلڈ ریلیشن تھے, خاندانی ان کا تعلق تھا, نسب تھا, حسب تھا, وہ خاندانی سارا سلسلہ تھا, اور ان کی دو توجہات اور دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ جیسے حضرت شیخ کا, حضرت مولانا عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم کا یکتا خلیفہ ہوں, اسی طرح اپنے مرشد ہجویری رحمت اللہ علیہ کے میں یکتا خلیفہ ہوں. انہوں نے کسی کو خلافت نہیں دی, یہ ان کی تعلیمات ہیں. آج کے بعد ایک بات غور سے سنیے, ایک ہے میں جو منوا رہا ہوں نا آپ کو ولی نہیں منوا رہا، ایک ہے ولی کو ماننا، ایک ہے ولی کی ماننا، فرق سمجھے؟ میں حضرت علی حجویری، پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی منوا رہا ہوں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ آج تک کشف المحجوب سنا، آج پتا چلا کشف المحجوب تو یہ کہتی ہے، کیا خیال ہے؟ یہ کتاب وہ ہے جو یقیناً بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں بکی ہے، دنیا کی کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، لیکن کیا خیال ہے آپ میں سے کتنے احباب ہوں گے جو پڑھا ہوگا لیکن جو آج پڑھ کے سنا اس کا مزہ اور ہے، اس کا سمجھنا اور ہے، اس کے دل کے اندر کی لطافت اور ہے، اس کا دل کے اندر سمجھنا اور ہے، پہنچنا ہی اور ہے، ہے ایسے کہ انہوں نے پہلی بنیاد نیت میں رکھی ہے، پہلی بنیاد. آج میں نے دو باب پڑھے ہیں، چوتھی فصل، تیسری فصل پڑھی ہے، یعنی تیسرا چیپٹر پڑھا ہے، چوتھی فصل پڑھی ہے، چوتھا چیپٹر پڑھا ہے، ان تیسرے اور چوتھے میں انہوں نے یہی کچھ فرمایا، یہی بات فرمائی. اب پانچویں میں چلیں، یہ جو میں نے کہا کہ میں نے اس کتاب کا نام کشف المحجوب رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کا نام ہی اس کے تمام مضامین و مطالب کی گواہی دے، نام ہی ایسا ہو جو کام کو بولے، مانا یہ ہے، نام ہی ایسا ہو جو کام کو بولے. ہم نے جب ابکری شروع کیا نا تو بعض احباب کم ہوا کہ نو جی ابکری تو نام کیا ہے، نام ہی بڑا سخت ہے، بڑا مشکل نام ہے. واقعی مشکل نام ہے، سورۃ رحمان کا ہے، آپ کا ریجن ہے سن. تو پھر ہم نے مشورہ کیا کہ بھئی اس کا نام کیا رکھا جائے، تو ہم نے کہا بھی اس کا نام رکھتے ہیں ماہنامہ گھریلو الجھنے. پھر اس کا ہم نے ڈکلیشن لیا، پوری فائل چلائی، اور فائل پتہ نہیں ایجنسیوں کے پاس جاتی ہے، تھانے میں جاتی ہے، کہاں کہاں جاتی ہے، کرتے کرتے ہم نے اس کا ڈکلیشن لے لیا، اب ہمارے پاس ہے وہ. اس کا نام ہم رکھیں ماہنامہ. انہوں نے کہا ہاں یہ ماہنامہ گھریلو الجھنے جو ہیں یہ سمجھ میں آتی ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے. لیکن کریم نے، میں سوچتا ہوں بعض اوقات میں نے اپنے شیخ کے نام کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے اور شیخ کے نام کی نسبت سے، لفظ قرآنی ہے، شیخ نے اپنے نام کے ساتھ لگایا، اللہ کے نام کی کلام کی برکت، درویش کی دعا، اس کی برکت سے اللہ نے اس نام کو مقبول کر لیا، محبوب کر لیا، کیا خیال ہے؟ اس نام کو مقبول اور محبوب کر لیا. میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا قریشی تو سارے جانتے ہیں، کرشی کوئی نہیں جانتا، پہلے کوئی نہیں جانتا، کرشی ایک بہت بڑے حکیم تھے اصل میں، ان کے نام سے انہوں نے نسبت رکھی تھی، کوئی نہیں جانتا، لیکن مشہوری کر کر کے منہ پہ کرشی چڑھ گیا، کیا خیال ہے؟ ہے نا. ارے بھائی ہم نے تو مشہوری نہیں کی، لیکن مقبولان الہی اللہ کے نیک بندوں کی برکت سے، اللہ پاک کے کلام کی برکت اور نیک بندوں کی دعا کی برکت، تو اللہ پاک نے اس لفظ ابکری کو، وہ ہمارا آؤ وہ گھریلو جنوں والا وہ پڑا ویسے ہی پڑا ہوا ہے، ڈکلیشن، یہی ڈکلیشن پیلس کا لیا تھا، گورنمنٹ سے منظوری دی تھی اس نام کی، اور اس سالہ منظوری لے کے چلا رہے ہیں. تو شیخ فرماتے ہیں کہ تمام مضامین و مطالب کی گواہی دے. وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ تھک تو نہیں گئے؟ اک تو نہیں گئے؟ ہیں نیند آ رہی ہے؟ چلو، کیونکہ یہ جو کشف المحجوب کا حلقہ ہے نا، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، لہذا گھڑی نہ دیکھنا، چپکے سے، آنکھوں سے، کنارے سے، کھانس کے، گھڑی نہ دیکھنا. یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ میں اس کتاب کا نام کشف المحجوب رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کتاب کا نام ہی اس کے تمام مضامین و مطالب کی گواہی دے، خصوصاً اصحاب بصیرت جب کتاب کا نام سنیں. اب انہوں نے لفظ اصحاب بصیرت فرمایا، اصحاب بصارت نہیں فرمایا، یہ بصارت چہری کی آنکھوں کو کہتے ہیں، بصارت دل کی آنکھوں کو کہتے ہیں بصیرت، سمجھے؟ اب میں فکرہ کہتا ہوں آگے آگے نکل جاتا تو آپ کو سمجھ کیسے آتا؟ تو چہرے کی آنکھوں کو کیا کہتے ہیں؟ اور دل کی آنکھوں کو. اب بصارت سب کے پاس بصیرت یا کسی کے پاس ہو تو اللہ مجھے بھی دے, اللہ آپ کو بھی دے. دل کی آنکھیں, دل کی آنکھیں بھی لینی چاہیے. یہ قبر میں یہ دل کی آنکھیں ہوں گی تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جائے گا, اور یہ پھر دل پہچان سکے گا کہ یہ میرے نبی ہیں, اور پکار اٹھے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دل کی آنکھیں ہوں گی, وہ چہرے کی آنکھیں تو مر جائیں گی, وہ تو مر جائیں گی, وہ نہ زندہ ہوں گی, وہ دل کی آنکھیں ہوں گی. اور دل کی آنکھیں ہیں, ان کو کھولنا پڑتا ہے, کھولنا پڑتا ہے. اور آج ایک نقطہ بتا دوں, یہ بہت جلد ہم بھول بھی جاتے ہیں, نقطہ بتا دوں. دل کی آنکھیں ہر اس شخص کی کھلتی ہیں جس پہ رنگے لگتے ہیں, تجربے کی بات ہے, اس کی کھل جاتی ہے. جس پہ چوٹیں لگتی ہیں, اس پہ ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے اس حج کے سفر میں انڈیا والے حضرات تھے, ان سے کہا, میں نے کہا کوئی کسی اللہ والے کی بات سنے. ایک درویش نے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ, جن کو عام طور پہ علی میاں کہتے ہیں, یہ دنیا کی بہت بڑی ہستی تھی, عالمی ہستی تھی, ان کا واقعہ سنا. سمجھنے لگے, شاہ فہد مرحوم نے پوری دنیا کے جتنے بھی علماء تھے, فقہا تھے, اسکالرس تھے, ریسرچ بڑے بڑے لوگ, ان سب کو اپنے خرچے پہ بلوایا, بہت بڑی کانفرنس, بہت بڑی کانفرنس ہوئی. اور اس کانفرنس میں دنیا میں صرف ایک شخص کا انتخاب کرنا تھا جس کو کعبہ کی چابی دینی تھی, کعبۃ اللہ کی چابی. اور وہ انتخاب ہوا علی میاں کا, مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا. فقیر کو جو حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی دامت برکاتہم سے خلافت ہے, ان کو خلافت علی میاں سے ہے, اور شیخ الحدیث سے بھی ہے اور حضرات سے بھی ہے, ان کو ایک خلافت حضرت علی میاں سے بھی ہے, مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ. تو علی میاں کو جب دینا چابی تو یوں آنکھوں سے سینے سے لگا کے بے ساختہ روئے, اور بہت زیادہ روئے, بہت زیادہ روئے. تو پھر خود ہی فرمایا کہ آپ کہیں گے کہ یہ کیوں رو رہا, تو مجھے ایک بات یاد آئی. سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, شاہ فہد بیٹھے ہوئے, سب بیٹھے ہوئے ہیں, عربی میں خطاب تھا, شیخ صاحب کمال تھے عربی میں, فصاحت و بلاغت کے, اللہ اکبر. تو ان کو ہر ملک میں صدر کا پروٹوکول دیا جاتا تھا, آپ کے پاکستان میں بھی جب تشریف لاتے تھے تو پروٹوکول دیا جاتا تھا. اللہ نے کملی والے کی محبت اور عشق کا نور ایسا تھا کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر دیا. تو فرمایا اصل بات یہ ہے, پھر واقعہ سنا ہے. کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ اپنے شیخ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مرشد کی خدمت میں جا رہا تھا, تو میں دارالعلوم گیا, دارالعلوم والے حضرات کہنے لگے, علی میاں حج کا قافلہ جا رہا, آپ بھی اپنا نام لکھوا دیں, حج پہ چلتے ہیں. میں نے کہا میں بس اپنے شیخ سے پوچھ لوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم انتظار کریں گے. آگے فرمانے لگے, میں ندوہ میں گیا تو وہ حضرات فرمانے لگے کہ علی میاں وہ حج کے جا رہے قافلے, تو آپ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں. بڑے آدمی تھے, ہر بندہ کہتا تھا ہمارے ساتھ ہو جائیں. میں شیخ سے پوچھ لوں. آگے رائے پور گیا, حضرت سے جا کے سلام عرض کیا. اب حضرت عالم نہیں ہے, یہ بہت بڑے عالم ہیں, وہ دل کی دنیا کے عالم ہیں, روح کی دنیا کے عالم ہیں. تو ان سے جا کے عرض کیا, حضرت ایسے ایسے ہیں, ماشاءاللہ ہر سال تقریباً حج پہ جاتے تھے عالم یہ. تو شیخ سے جب فرمایا نا, اب ان کی توقع تھی شیخ کہیں گے سبحان اللہ نیکی اور پوچھ. میں نے نہیں علی میاں, ہم تو یہ چاہیں اس دفعہ آپ عید ہمارے پاس کریں, عید الضحیٰ हमारे पास, लगे जैसे मेरे ऊपर ना मनो मिट्टी पड़ जाए और मैं परेशान हो गया और मेरे अंदर अजीब कैफियत, बस तोड़ फोड़। अब जी चाहे हज जाऊं, हज पे जाऊं, लब्बैक कहूं, वहां हजूर के रोजे की जियारत करूं, अल्लाह के घर का तवाफ करूं, मीना देखूं, मुजदलफा देखूं, जमरात रमी करूं, सही करूं, मुजदलफा और पता नहीं क्या कुर्बानियां, हलक, ये सारी चीजें। अब शेख ने फरमाया तो मैं खामोश हो गया, बस जवाब ना दिया, लेकिन अंदर बस कुछ ना बचा मेरा। और मैंने घर पैगाम भेज दिया कि मैं नहीं आऊंगा, मैं शेख की खानकाह की खिदमत में रहूंगा, इतना अरसा नहीं आऊंगा, इतने महीने। अब वो मेरे पर जो गुजरे ना वो मुझे पता है, लेकिन हशाश बशाश खिदमत करता रहा करता रहा। और दिल में आया कि फकीर की बात में खैर होती है। एक दफा बैठा हुआ था तो फकीर की नजर दिल पे होती है, शेख तो समझ गया कि जो इस पे गुजर रही है, लेकिन समझ के भी वो खामोश रहते हैं, उन्हें पता है मरीज पे। हमारे में एक दफा पट्टी बांध रहा था मैं, हमारी सर्जरी के कुछ कोर्सेस थे, तो मैं ऐसे ऐसे मुझे प्रोफेसर से सख्ती से कहने लगे तकलीफ उसको हो रही है, तुझे हो रही है, अगर उसकी ढीली डाली पट्टी मानेगा नीचे गिर जाएगी, अब बता फिर उसका फायदा इसमें है या इसमें है, खींच के जरा प्रेशर बैंडेज बांध, मुझे लफ्ज़ मान लेंगे प्रेशर बैंडेज, जरा खींच के पट्टी बांध। वो मैं कहा था ओ करता ऐसा ना कर दो, अब मैं पट्टी ढीली डाली बांध रहा था, तू अपना काम पूरा कर, इसका उसका फायदा इसी में है, उसका फायदा इसी में है, इस वक्त वो कह रहा है तकलीफ में है, लेकिन जब ठीक हो जाएगा ना फिर शुक्रिया अदा करते। अब शेख तो समझ रहे थे, तो एक दफा बुलाया, बुला के कहने लगे, फरमाने लगे कि आज तू ये कहता है कि मैं हज पे नहीं गया, हज के काफले सारे जा रहे, तेरा भी मन चाहता है, लेकिन क्या वक्त होगा कि अल्लाह जल्ला शान हो तुझे काबा की चाबी अता फरमाए। और फरमाने लगे तकरीबन 20 साल पहले की बात थी, 20 साल या 21 साल पहले ये बात फरमाई, इससे पता नहीं कितने साल पहले। अब फरमाने लगे जब ये मेरे पास चाबी आई है ना, तो मुझे वो शेख की बात याद आ गई है, मैं इसलिए डूब गया हूं, रो रहा हूं कि फकीरों की बात जो बजाहिर समझ आए या ना आए, अकल माने या ना माने, कलंदर जो कहता है हक कहता है, बस उसमें हक ही हक है। तो फिर मैं आज मुझे इसलिए रोना आ रहा है, आज जो मकाम अल्लाह पाक जल्ला शान उन्होंने मुझे दिया है वो यही दिया है। मुझे अज़मरुल्लाह कलीम सिद्दीकी दाउन बरकातुम फरमाने लगे, मैंने पूछा मैं हजरत का आखिरी वक्त कैसा था, फरमाया जुमे का दिन था, तो हजरत ने गुस्ल किया, जिस्म के बाल खत बनवाया, हर चीज साफ सुथरे, बेहतरीन जो का लिबास पहना, शेरवानी पहनी, फिर मस्जिद में आए, फिर फरमाने लगे कुरान पाक ले आओ, मैं सूरत काफ पढ़ लू, रमजान का जुमा था। तो फरमाने लगे आखिरी जुमा है, नहीं नहीं हजरत ये दूसरा जुमा है रमजान का, अच्छा मैं समझ आखिरी जुमा है, सूरत काफ पढ़ी, सूरत काफ पढ़ के सूरत यासीन पढ़ के वहीं लेट के वहीं सलाम अलैकुम। हाँ फना होने वालों की मौत ऐसी आती है, और फिर फना होने वाले फना नहीं होते, सदा जिंदा और बका होते हैं। तो लफ्ज जो फरमाया ना खुसूसन असहाबे बसीरत, मैंने लफ्ज ये सारी वजाहत बसीरत पे अर्ज की है कि दिल की जो आंखें मिलती हैं वो ऐसे नहीं मिलती, दिल की आंखें जो मिलती हैं ऐसे नहीं मिलती, उस पर मेहनत करनी पड़ती है, दिल की आंखें ऐसे नहीं मिलती। तो असहाबे बसीरत जब किताब का नाम सुनेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि इस किताब का मकसद और मौजू क्या है, और ये भी वाज़ेह रहेगा कि औलिया अल्लाह और अज़ीज़ान दरगाह इलाही के सिवा सब अहले आलम अमर हक की तहकीक की रम्ज़ से बिल्कुल पर्दा में है। یہ فکر سنیں ذرا, گہری بات کہہ گئے. میں گے میری کتاب کو پڑھ کے کشف الماجوب کو لوگ کہیں گے کہ اللہ کے جتنے بھی اولیاء ہیں اور عزیزان درگاہ الہی کے سوا, وہ لوگ جو اللہ کی محفل میں محبوب ہیں مقبول ہیں, ان کے علاوہ اور جتنے بھی لوگ ہیں سب اہل عالم امر حق کی تحقیق کی رمز سے بالکل پردہ میں ہیں. ان کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے. اسی تمنا میں عمر گزری کہ یار ہم سے تو آ ملے گا, نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے, نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہے. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا, مجھے آ گیا ہے جینا, مجھے آ گیا ہے مرنا. یہ بات ہے. اور چونکہ یہ کتاب رائے حق کے بیان کرنے اور امر حق کی شرح اور بشریت کے پردوں کے کھولنے میں لکھی ہے, اس لیے اس نام کے سوا یعنی کشف الماجوب کے سوا کوئی دوسرا نام اس کے لیے مناسب بھی نہیں تھا. میں پردے کھولنا چاہتا ہوں. حجاب سے پردے ہٹتے ہیں, کشف الماجوب چھپی ہوئی چیزوں سے خزانے سے پردے ہٹتے ہیں. جو کائنات کے خزانے ہیں ان سے پردے حجاب سے پردے ہٹتے ہیں, چھپی ہوئی چیزوں سے پردے ہٹتے ہیں, جنہیں آج تک آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ سکی, کانوں نے سنا نہیں, دل نے سوچا نہیں, احساس نے ادراک نہیں کیا, میں ان سے پردے ہٹانا چاہتا ہوں. اس لیے میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے, کشف المحجوب رکھا ہے. حقیقت میں حجاب کو کھولنا محجوب کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے, جیسے کہ حجاب مکشوف کی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے, یعنی جیسے نزدیک دوری کی, یہ آپ سننے کی بات ہے, جیسے نزدیک دوری کی طاقت نہیں رکھتا ویسے ہی دور نزدیکی کی تاب نہیں لا سکتا. جس طرح وہ جانور جو سرکہ میں پیدا ہوتا ہے دوسری چیز میں جب وہ گرتا ہے تو مر جاتا ہے, اور وہ جو دوسری چیز سے پیدا ہوتا ہے وہ سرکہ میں پڑ کر ہلاک ہو جاتا ہے. طریق حقیقت پر چلنا اس سے سوا جو اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے دوسرے کے لیے دشوار ہے. اس فکرے کو پھر سنیں, طریق حقیقت پر چلنا اس سے سوا جو اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے دوسرے کے لیے دشوار ہے. اس کو پھر سنیں, طریق حقیقت پر چلنا اس سے سوا جو اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے دوسرے کے لیے دشوار ہے. چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو ہر شخص, اس کا ترجمہ ہے حدیث کا, ہر شخص کے لیے وہ کام آسان کیا گیا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا. اور اللہ جل شانہ نے ہر شخص کو ایک چیز کے لیے پیدا فرمایا ہے اور اس کے حصول کا طریقہ اس کے لیے آسان کر دیا ہے. پس حجاب دو قسم کے ہیں, اب یہ اس سے پہلے جس فکرے کو میں نے تین دفعہ دہرایا ہے نا, اس کی وضاحت ذرا سنیں. طریق حقیقت پر چلنا اس سے سوا جو اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے دوسروں کے لیے دشوار ہے. اس آپ طریق حقیقت پر چل رہے ہیں, سائے کو پکڑنے کی کوشش کسی نے کی؟ کسی کے ہاتھ میں کبھی سایہ آیا؟ جو سائے کو پکڑنے کی کوشش کرے دیوانہ کہیں گے یا فرزانہ کہیں گے؟ فرزانہ کہتے ہیں عقل مند کو اور دیوانہ کہتے ہیں پاگل کو. دیوانہ کہتے ہیں. دنیا سایہ ہے, موت حقیقت ہے. دنیا سایہ ہے, آخرت حقیقت ہے. تو سائے کو پکڑنے کی جو کوشش کرے وہ دیوانگی ہے. ہاں سایہ ضرورت ہوتا ہے, حقیقت نہیں ہوتا. سخت گرمی ہے, سردی ہے, بارش ہے, اس میں کسی سائے کا حجاب لے لیں ضرورت کے مطابق. लेकिन साए को ही घर बना लें। कभी ऐसा हुआ किसी ने साए को घर बनाया हो? बनाया? दुनिया उसका घर है जिसका आखिरत में घर नहीं। दुनिया उसका घर है जिसका आखिरत में। तो फरमाया ये जो राह तरीकत है ना, इसके लिए भी कुछ लोग पैदा किए जाते हैं जो स्पेशल इसके लिए होते हैं, मखसूस इस काम के लिए होते हैं। अगर आप इस काम पे चल रहे हैं तो समझ लें अल्लाह ने इसके लिए पैदा किया है। और अगली बात सुन लें, ये फिक्रा सदा याद रखिएगा, जिस तरह जिसमें जिस्मानी मकसूम होता है, जिस तरह रिस्क के जिस्मानी मकसूम होता है, इस तरह रिस्क के रूहानी भी मकसूम होता है। इसकी वजाहत भी करता हूँ, जिस तरह रिस्क के जिस्मानी मकसूम होता है, किस्मत में रिस्क लिखा है पता नहीं होता यहाँ से मिलना या नहीं मिलना, और अल्लाह दे देता है, मकसूम है ना। वो कहते जी इसकी किस्मत का रिस्क लिखा था, कितने जगहों से आया लेकिन खाना इसने था इसके मुंह में गया। जिस तरह रिस्क के जिस्मानी मकसूम है, किस्मत का लिखा है और वहीं जाना है, ये रिस्क के रूहानी, ये फकीरों से रूहानी जो रिस्क पा रहे हैं, ये भी रिस्क है। मैं जब जमजम पीता हूं ना तो एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन व रिस्कन, इसमें दो नियतें करना। नुक्ते की बात है, ज़िमनन याद आई, अल्लाह मेरा रिस्क वसी कर दे, इल्मन नाफियन, इल्म नफे वाला हो। ऐसा इल्म ना हो कि सारी दुनिया की मैंने PhD की है, अल्लाह की पहचान ही ना हो सके, वो इल्म कोई नफे वाला है। कुत्ते को मालिक की पहचान ना हो सके, वो कुत्ते को वो कुत्ता ही नहीं हो सकता। जो इल्म रब की उसके हबीब की पहचान ना करा सका, वो इल्म कैसा है? उसको तो चाहे वो दुनिया का दानिश्वर कहे या स्कॉलर कहे, जो कहे, जो रब की पहचान नहीं करा सका तो वो इल्म नफे वाला नहीं। तो मैं अर्ज कर रहा था रिस्क के मकसूम, तो अल्लाह मीन असल का इल्म नाफे हम व रिस्कन। तो रिस्क जिस्मानी भी होता है, रिस्क रूहानी भी होता है। रिस्क जिस्मानी वो है जो मैं आप खाते हैं, ये भी मकसूम है, अल्लाह ने लिखा हुआ है किसका कहां। इस तरह रिस्क रूहानी भी मकसूम है, बंदा 70 जगह चक्कर काट के ना उसी फकीर पे आके जब टिकता है वहीं तो उसका दिल टिक जाता है, कहते हैं बस मैंने यहां आना है। अब उसे 70 बंदे रोके, हालात आए, वो नहीं जाता, मालूम हुआ उसके रिस्क का जिस्म, उसका रूहानी रिस्क मकसूम यही है। जिस तरह अब नुकता समझ आई, जिस तरह रिस्क जिस्मानी मकसूम है, इस तरह रिस्क रूहानी भी मकसूम है। जिसको लफ्ज कहते हैं बाज दुर्वेश, भाई तेरा फैज जो है फलां दुर्वेश के पास लिखा हुआ है, फलां के पास है, ये रिस्क रूहानी है। जहां रिस्क रूहानी मिलता हो ना, वहां तबीयत टिक जाती है, अटक जाती है, जिसे कहते हैं मुनासबत पैदा हो जाती है, मुनासबत पैदा हो जाती है। फिर अंदर भी रुकावटें आए, बाहर भी रुकावटें आए, कानों में भी मुखालफतें आए, बातें आए, वो कहते हैं मैंने आपसे यहां से हिलना नहीं है, मैं यही रहना है। क्यों? उसका रिस्क के रूहानी यही मकसूम है। ये शेख यही बात फरमा रहे हैं जिसकी मैंने अब वजाहत की है। अब समझ आई ये बात? आगे पढ़ूं? मजा आ रहा है? हाँ, समझ भी आ रही है या सिर्फ मजा ही आ रहा है? अल्लाह, बाद बंदे कहते हैं ना सिर्फ सुभान अल्लाह वाले होते हैं, झूम रहे होते हैं, वजह कोई बात कोई, किस लिए सुभान अल्लाह कही थी? उन्होंने कहा सुभान अल्लाह इसलिए भी, सुभान अल्लाह भाई कोई वजह थी, सुभान अल्लाह कहने की कोई वजह भी है, क्यों कही हमने सुभान अल्लाह? वही पानी तो पिला दो। अच्छा, तो क्यों सुभान अल्लाह कही थी? इसका पता नहीं क्यों सुभान अल्लाह कही। तो लिहाजा समझना भी चाहिए। थक तो नहीं गए? बस हिजाब दो किस्म के हैं। हिजाब कहते हैं पर्दों को, पर्दे दो किस्म के हैं। एक हिजाब रैनी, हम इससे अल्लाह की पनाह मांगते हैं, वो हिजाब हरगिज नहीं उठ सकता। कल्ला बल राना अला قرآن کی آیت شیخ نے ساتھ پیش کی ہے، بما کانو یکسبون، ہرگز ایسا نہیں بلکہ جو برے اعمال کرتے تھے وہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، تہ جم گئی ہے. اور دوسرا حجاب غینی، دوسرا حجاب غینی وہ جلدی اٹھ جاتا ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں ان کی ذات حق کا حجاب ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان کے نزدیک حق و باطل دونوں مساوی ہوتے ہیں، اور بعض ایسے انسان ہوتے ہیں ان کی صفات حق کا حجاب ہوتی ہیں، ان کی طبیعت ہمیشہ حق کی تلاش میں اور باطل سے گریزاں رہتی ہے. پس ذاتی حجاب جس سے مراد حجاب رینی ہے وہ ہرگز نہیں اٹھ سکتا. عربی میں رین و ختم و تبع سب کے ایک معنی ہے. چنانچہ اللہ پاک نے کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون اور ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اور اس کی علت یہ بیان کی، ختم اللہ علی و علی سمعہم، اور فرمایا پھر تباہ کو فرمایا تبا اللہ علی قلوبہم، اور حجاب صفتی جس سے مراد حجاب غینی ہے وہ کبھی کبھی اٹھ سکتا ہے کہ ذات کی تبدیلی نادر و بدی کے حکم میں ہے، اور نادر غیر ممکن ہوتا ہے لیکن صفت کی تبدیلی جیسے کہ مشاہدہ سے جائز ہے. اب یہ سنتے جائیے گا، میں وضاحت بعد میں عرض کروں گا. مشائخ صوفیہ نے رین و غین کے معنی میں لطیف اشارہ بیان کیا. شیخ جنید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی زنگ مستقل اور پائیدار چیزوں میں سے ہے اور تاریکی عارضی وسوسوں میں سے ہے، وطن پائیدار اور خطر عارضی ہے، چنانچہ کسی پتھر سے آئینہ نہیں بنا سکتے، اگرچہ بہت زیادہ رگڑنے والا اور بہت زیادہ اس پہ رگڑنے والے جمع ہو جائیں، لیکن جب آئینہ کو زنگ لگ جائے تو پھر تھوڑا سا رگڑنے سے بالکل صاف ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پتھر میں تاریخی اصلی اور آئینہ میں روشنی اصلی ہوتی ہے اور اصلی پائیدار ہوتی ہے اور عارضی صفت کو بقا نہیں ہے. بس میں نے یہ کتاب اس لیے تصنیف کی ہے یہ ان دلوں کو روشن کرے جو تاریکی کے پردوں میں گرفتار ہیں، لیکن نور حق کا سرمایہ ان کے دل میں موجود ہے، تاکہ اس کتاب کے پڑھنے کی برکت سے تاریکی کا وہ حجاب ان کے دلوں سے اٹھ جائے اور حقیقت معنی کی طرح رہ پائیں، اور وہ لوگ جن کے وجود کا خمیر اس مایا حق کا انکار اور باطل کا ارتکاب سے وہ دلائل و شواہد کے باوجود حق کی طرف راہ نہیں پاتے، لہذا ان کو اس کتاب سے کبھی فائدہ نہیں ہوگا. اب اس میں وضاحت سنیں. پتھر کو جتنا رگڑتے جائیں آئینہ بن سکتا ہے؟ شیخ نے مثال دی، پیر علی اجری رحمتہ اللہ علیہ نے مثال دی. اور اگر شیشے کو تھوڑا سا رنگ لگ جائے تو شیشے کو رگڑیں تو شیشہ فوراً شیشہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اصل چمکدار ہے. تو فرمایا میری کتاب کا فائدہ اس شخص کو ہوگا، سنیں، جس شخص کے خمیر کے اندر اللہ جل شانہ نے حق کو رکھ دیا ہے. بعض بندے ایسے ہوتے ہیں ان کے خمیر میں حق کو رکھا جاتا ہے، بظاہر وہ دنیا کی گندگی علائشوں میں ہے لیکن ان کے اندر خمیر میں حق کی چنگاری موجود ہے. تھوڑی سی کوئی چنگاری کو پھونک مار دے، نہیں ہے نا امید. اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی، وہ پھر وہی کیفیت ہو جاتی ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں تو دنیا کی غلاظتوں گندگیوں میں پریشان ہوں، ایک بندہ یہ کہتا ہے، اور بظاہر وہ دنیا کی کمی کوتاہیوں میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن وہی شخص ہے کہ جب اس کے اندر وہ چنگاری موجود ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ جو فقیر ہوتے ہیں نا، یہ جوہری ہوتے ہیں، یہ جوہر کو تلاش کر لیتے ہیں کہ اس بندے کے اندر موجود ہے. بندے کو خود خبر نہیں ہوتا کہ میرے اندر جوہر ہے یا نہیں ہے، خود اس کو اپنی خبر نہیں ہوتی کہ میرے اندر وہ جوہر ہے یا نہیں، اس کو اپنی خود خبر نہیں ہوتی، وہ تو فقیر کی نظر تلاش کر لیتی ہے. تو جن کے اندر وہ روح کا جوہر ہے ان کو یہ کتاب اور زیادہ مجلہ کرے گی، صاف کرے گی اور چمکائے گی. اور جن کے اندر وہ روح کا جوہر نہیں ہے ان کو فرمایا میری کتاب سے فائدہ نہیں ہوگا. اب روح کا جوہر یہ قدرت کی عطا ہے، پھر انسان کی اپنی محنت ہے اس میں شامل ہے. جو شخص حق کی طرف توجہ کرتا ہے، حق کے اوپر آنے والے حالات پہ صبر کرتا ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ صبر کو جوڑا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ چار چیزیں ہیں. اور یہ شیخ ان چار چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے، دراصل یہ تفسیر ہے سورۃ عصر کی کہ چار چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ایمان لائے، وعامل الصالحات، نیک عمل کیے، پھر تواصل بالحق کیا، حق کی طرف مخلوق کو بلایا. حق کی طرف بلانا جو ہے نا یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے، اس پہ مخالفتیں اٹھتی ہیں اندر سے بھی باہر سے بھی. پہلی مخالفت اندر سے خود اٹھے گی، کہاں پھنس گیا، کہاں چل پڑا، نہ جا مسجد، نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے، کہاں چلا گیا. یہ خشک باتیں، کیونکہ جہاں ہلے گلے ہوتے ہیں نا بڑے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہے نا. کیا خیال ہے کوالٹی اور کوانٹٹی میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا؟ ہاں، ہمیشہ کوالٹی پہ نظر رکھنا، مقدار اور معیار. اونگ رہے یا نورانیت اور روحانیت کے جو پھول گر رہے ان کو سونگ رہے یا اونگ رہے؟ نہیں، کچھ اونگ رہے. یہاں تو روحانیت اور نورانیت اور برکات کے پھول گر رہے، ان کو تو سونگ نہیں رہے، اونگ رہے. جاگ رہے یا بھاگ رہے؟ جاگ رہے. کیا عرض کر رہا تھا؟ اندر سے آواز بھی آئے گی تواصل بالحق. یہ صبر، پھر صبر کیوں فرمایا قرآن نے؟ اندر سے آواز بھی آئے گی، باہر سے آواز بھی آئے گی، جسے قرآن نے فرمایا یہ وسوسہ فی من الجنۃ والناس، یہ اندر باہر کی آوازیں ہیں. اندر سے آواز بھی آئے گی، باہر سے آواز، کہاں پھنس گیا، کہاں چل رہا، کس جگہ چل رہا. تو ویسے غریب کا غریب پھر رہا ہے، وہ تو امیر ہو گیا، وہ اور دولت مند ہو گیا. اندر سے آوازیں آئیں گی، باہر سے بھی آوازیں آئیں گی، وہ کہاں پھنس گیا، وہ تو ایسے، وہ تو ایسے، وہ تو اس طرح، وہاں ایسے کہانی، اس طرح ایک کہانی، 70 کہانیاں سنے گی، سنائے گا، کہاں پھنس گیا. دیکھو آج جیسے آپ گرمی میں نے پھنسایا ہوا آج آپ کو، بےچارے مخلوق خدا گریبان کھول کے چولا بھی یہاں کر رہی ہیں، کہاں پھنس گیا. یہ اندر اور باہر سے اٹھنے والی آوازیں ہیں نا، ان آوازوں پہ صبر کرنا. بس جو یہ کرے گا اللہ اس کے من کو، اس کے باطن کو اس قابل بنا دے گا کہ اپنی معرفت کی تجلی بھیجے گا. یہ جو میں ایک دفعہ بعض اوقات میں درس میں ایک لفظ کہتا ہوں یا دعا میں ایک لفظ کہتا ہوں، اللہ ہمارے دل کو اپنی ذات عالی کی معرفت کے لیے قبول کر لے، یہ سنا ہوگا آپ نے، اللہ قبول فرما لے. یہ وہی ہے کہ جب بندہ صبر پہ آتا ہے نا, صبر پہ, حالات جیسے آئیں جس طرح آئیں, مشکلات جیسی آئیں جس طرح آئیں, دنیا کے اعتبار سے کتنے حالات آتے ہیں, کتنی مشکلات آتی ہیں, کتنی پریشانی آتی ہیں. مجھے کل کی بات ہے, ایک بندہ کہنے لگا یہ مزدور چھٹی نہیں کریں گے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا تنخواہ والا جو ہے اس وہ تھکتا ہے, ڈیلی والا نہیں تھکتا, تنخواہ والا ذرا زیادہ تھک جاتا ہے, یہ ڈیلی ویجز والے ہوتے ہیں وہ نہیں تھکتے. انہیں پتا ہے آج کا دن لگانا ہے تو پانا ہے, اسے پتا ہے لگا لگایا موجود ہے, اس لیے وہ تھکتا بھی ہے, وہ اس کو آرام کا موقع بھی ہونا چاہیے, وہ تھک جاتا ہے. یہ ڈیلی والے نہیں تھکتے. کیوں؟ اس نے پانا ہے. جس کے اندر اللہ جل شانہ کی محبت ہوگی اس کی کوئی چھٹی نہیں ہوتی. ہمارے ہاں آج اتوار تھی, مزدور لگے رہے, چھٹی کوئی نہیں ہے, عید کے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں, مومن کی چھٹی نہیں, عید کے دن نماز کا اضافہ ہو جاتا ہے, کمی نہیں ہوتی, ہے نا بھائی؟ آج عید ہے, چلو بھائی چھٹی ہو جائے, چلو کم از کم فجر کی نماز تو نہ ہو, کیونکہ لاہوریوں نے رات کو دیر میں سونا ہے. رب کا نظام دیکھیں, اللہ گن پوائنٹ پہ جلدی سنا رہا ہے. میں سوچ رہا ہوں, آج میں رات بیٹھا مذاکرہ کر رہا تھا, میں اپنی ہمشیرہ سے بیٹھ کے بات کر رہا تھا, اور پونا گھنٹہ میں ان سے بات کی. میں نے کہا اللہ پاک نے نا لاہوریوں کو ان کو گن پوائنٹ پہ سنا دیا, 8 بجے بند کرو, جلدی کرو, پولیس کو چیک کیا, مجھے چیک کرو کہ سنت کے مطابق زندگی گزار رہے نہیں گزار رہے, چیک کرو جا کے ان کو. اور 10 بجے سب ہلے گلے ختم, کھانے پینے کا نظام اور یہ تمہاری شادیاں اور تمہارے کیمرے سب بند, ان کو چیک کرو, چلو اس طرح نہیں اس طرح ہی آ جاؤ, آنا تو پڑے گا, اسی طرح ہم کہتے ہیں محبت سے آ جاؤ, ورنہ یہ شہبازی قانون پہ آئیں گے آپ پہ, تو پھر آپ کو بند کرنی پڑیں گی دکان 8 بجے. سنت کے مطابق ہے زندگی, جلدی سو جاؤ, جلدی اٹھ جاؤ. تو بھائی چلو کم از کم یہ ہوتا کہ بعض لوگوں کی عید کے دن آنکھ نہیں کھلتی, کئی عید نماز نہیں پڑھ سکتے, آنکھ ہی نہیں کھل رہے, ایسے کلندران اسلام ہیں. انجمن غافلان ملت ہے, ایسے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی, پتہ نہیں بےچارے. تو جس کے دل کے اندر رب کو پانے کی تمنا ہوگی اس کی نہ چھٹی ہوتی ہے نہ اس کے اندر کوئی محنت مشقت بےچارہ پریشانی ہوتی ہے, بس نے کہا میں نے پانا ہے, پھر اللہ اس کے دل کے دریچوں کو کھولتا ہے, پھر دل کی دنیا کھولتا ہے, پھر اس پہ راہیں کھلتی ہیں, جس کو فرمایا قرآن نے والذین جاہدوا. ہاں جب میرے لیے کوشش مجاہدہ کرو گے, یہ تواصو بالحق و تواصو, یہ پھر میں تمہارے دل کی راہوں کو کھولوں گا, اندر کے راستوں کو کھولوں گا, پھر تمہاری سمجھ کو, سوچ کو, عقل کو, شعور کو کھولوں گا اپنی راہوں کے لیے, اپنی محبت کے لیے, پھر دیکھنا ہماری محبت اور راہیں تمہاری طرف کیسے آتی ہیں. شیخ نے اس بات کو فرمایا ہے. ہم کہیں چاہتے ہیں, چاہتے بھی ساری پوری ہوتی رہیں اور رب کی چاہت بھی پوری ہو جائے, نیت پہ بھی نظر نہ ہو, برکت بھی مل جائے. بولو, ایسا تو نہیں. اپنی من چاہی اپنی مزاج سے بھی چلتے رہیں وہ کریم بھی راضی ہو جائے, ایسا تو نہیں. گھر کی راحتیں اور سکون بھی پاتے رہیں, وہ کہتا ہے میں دبئی میں بھی رہوں گھر میں بھی رہوں, بیوی ساتھ, بچے ساتھ, ہر بندہ ساتھ, اپنا حکا بھی ہو, چوپال بھی ہو, گپ شپ بھی ویسی ہو, اور دبئی کا بھی ریال مجھے نوٹ ملتا رہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دینار کا نام دینار کیوں رکھا گیا؟ کسی نے پوچھا, میں بتاتا ہوں اس کا نام دینار کیوں رکھا گیا, اس کا نام دینار کیوں رکھا گیا بھائی؟ یا تو پھر آئندہ کے لیے کوئی پنکھوں کی ترتیب بناؤ, یا پھر پنکھوں کو نہ دیکھو. آئندہ دفعہ یا تو کوئی پنکھوں کی ترتیب بناؤ, یا پھر اس طرح بیٹھا کریں, وہاں حال میں کچھ حبس نہیں ہوتی. کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ آئندہ اس ستون کے ساتھ بیٹھیں گے, وہاں بہت کھلی ہوا ہوتی ہے, کراس وینٹیلیشن بھی اس طرح سے ہے. ابھی کہتے تو ابھی بیٹھ جاتے ہیں, میں نے تو ابھی چھوڑنا نہیں آپ کو بھائی, زبردستی پانی نہ پلاؤ. تو پھر فرمایا پانی مانگنے پہ ہوتا ہے, کھانا بن مانگے ہوتا ہے. کمال ہے, سیال جی کا اصول ہے, سخی کا یہ اصول ہے, پانی مانگے پہ اور کھانا بن مانگے. کمال ہے. تو کیا بات عرض کر رہا تھا؟ فرمایا پتہ ہے دینار کسے کہتے ہیں؟ ہاں حضرت, فرمایا دینار کو دو لفظ ہیں, ایک دین ایک نار. دین اور آگ. میں اس چیز کو اگر صحیح نیت سے اللہ کا حکم سمجھ کے اخلاص کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ سچائی کے ساتھ لوگے, یہی مال دین بن جائے گا. اگر اس سے نہ لوگے یہی مال آگ بن جائے گا. اس لیے اس کا نام دینار رکھا. اس لیے اس کا نام دینار رکھا. تو جو طلب سچی رکھتے ہیں, جو تڑپ سچی رکھتے ہیں, تو پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ ان کے دن کو دل ان کے دلوں کو مائل کر دیتے ہیں, متوجہ کر دیتے ہیں اپنی ذات عالی کی طرف, اور اللہ پاک ان کے دل کی دنیا کو بدل دیتے ہیں, اور پھر اللہ ان سے کام لے لیتے ہیں جو سچی طلب کرتے ہیں, جو سچی تڑپ رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں میری نیت بھی سچی نہ ہو, میں کافروں کے ساتھ اور فقیروں کے ساتھ اور محبوبوں کے ساتھ چلتا بھی رہوں اور محبوب بن جاؤں, وہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, سن لو, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے والے بھی اگر کھوٹی نیت ہوئی تو پار نہ اتر سکے, تو میں کون ہے؟ کھوٹی نیت پہ چلنے والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, عبداللہ بن ابی جیسے, نیت کھوٹی تھی, محفلوں میں بیٹھتا تھا جیسے میں آپ بیٹھے ہیں. حضور کی محفل کسی کو نصیب ہو جائے, ایک محفل, ایک دیدار سچا, کائنات کے سارے خزانے اس پہ بہا دیے جائیں, کوئی قیمت ادا ہو سکتی ہے؟ ارے کھری نیت کھوٹی نیت لے کے, کھری نیت اس کی نہیں تھی, اور وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتا رہا بیٹھتا رہا بیٹھتا رہا بیٹھتا رہا, ایک دن نہیں سال ہر سال. اس کے جنازے پہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ پاک نے منع فرما دیا کہ اے میرے حبیب اس کا جنازہ پڑھی نہ, اور اگر آپ 70 دفعہ معافی مانگیں گے ہم اس کو معاف کریں گے ہی نہیں. کیوں؟ اس نے اپنے دل کی کھوٹی نیت کو سچا نہیں کیا تھا, یہ کھوٹا ہی رہا تھا. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل کے کھوٹا چلا تو نہ چل سکا. میرا رب کہتا ہے کہ وہ نہیں, وہ ہمارا دشمن ہے, وہ آپ کا دوست نہیں ہے. تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھوٹی نیت سے چل کے چل سکیں گے؟ کیسے چل سکیں گے؟ تو پیر علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ یہی بات فرماتے ہیں کہ بھائی اگر اس راہ میں چلنا ہے تو پہلے تو اپنے آپ کو ہر وقت ٹٹولتے رہو, پڑھتے رہو, ہر وقت اپنے آپ کو پڑھتے رہو, اپنے آپ کو ٹٹولتے رہو, اپنے آپ کو ہی ہر وقت جو ہے جانچتے رہو, تب تو بات بنے گی, ورنہ نہیں بنے گی. تو بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی سنا دوں. اونگ رہے ایک محدث گزرے ہیں ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے دور میں, محدث گزرے ہیں, وہ لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے, طالب علموں کو حدیث پڑھاتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ جن کو اللہ اللہ سکھاؤ آسانی میں نہ سکھاؤ. ان کا مذہب یہ تھا صحابہ نے دین کو مشقت سے لیا ہے تو آیا ہے, لہذا ان کو مشقت سے سکھاؤ. وہ ان کے ہاں وہ پنکھا چلتے تھے وہ نہیں ہوتا تھا, ٹھنڈے پانی نہیں ہوتے تھے, اچھے کھانے نہیں ہوتے تھے, نرے مجاہدے ہی مجاہدے ہوتے تھے. ان کا مذہب یہ تھا کہ صحابہ نے دین کو مشقت سے لیا یا ایئر کنڈیشن بیٹھ کے لیا, مشقت سے لیا نا اللہ والے. ان کا مجاہدہ, میں مجھے نام اس درویش کا بھول گیا رحمت اللہ علیہ کا, ان محدث کا نام بھول گیا, گمنام محدث ہیں. فرمایا کہ مشقت سے میرے شیخ جو تھے وہ بھی اسی مزاج کے تھے. مجھے یاد ہے کہ بعض اوقات سخت گرمی میں پنکھا بند کروا دیتے تھے, چھوٹا سا کمرہ اور سخت حبس, اب پنکھا بند کرا کے پھر ذکر کراتے تھے, اور ذکر وہی نوچندی والا الا اللہ والا, اس میں تو پسینہ آتا ہے. نفی اسبات کا ذکر تو جلال پیدا کرتا ہے, اچھا خاصا بندہ پسینہ ہو جاتا ہے, اور پسینے سے برا حال. لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں, کبھی آپ کہیں تو میں تجربہ کرا دوں آپ کو, تیسرے دن بندہ ہی نظر نہیں آئے گا. لیکن سچ کہہ رہا ہوں, مزہ آتا تھا. کیوں؟ ایک بات جو اس میں شامل ہوتی تھی, نسبت صحابہ شامل ہو جاتی تھی, صحابہ کی قربانی ساتھ شامل ہو جاتی تھی. اور جس چیز کو صحابہ کے ساتھ نسبت مل جائے اس میں برکت نہ ہو کوئی ممکن ہے؟ تو آج قدرتی وہ نسبت بھی آپ کو مل گئی, پنکھے بند کرا کے ذکر کر رہے ہو, لائٹ بھی ہے, پنکھے بھی چل رہے, لیکن فرق اتنا ہے وہ اوپر کا کمرہ تھا, یہ نیچے کا ہے اور کھلا حال ہے. اب بھی کھلے حال میں بھی اب بدحال ہو جائیں, بے حال ہو جائیں, پھر تو میرے پاس سے گزر کر میرا حال نہ پوچھا, پھر تو بات نہ ہوئی. کھلے حال میں بیٹھے ہیں, ویسے بھی کھلے ڈھلے لاہوری ہیں, کھلے ہوتے ہیں جن پہ کوئی قانون اثر ہی نہ کر سکے, تو وہ پھر جو ہے, تو پھر میں چاہتا یہ ہوں, آخری بات کر رہا ہوں, شیخ کی بات انشاءاللہ آئندہ کون سی تاریخ بنتی ہے, قلم ہے, آئندہ کون سی تاریخ بنتی ہے ہمارے کشف الماجوب کے حلقے کے لیے, کون سی تاریخ بنتی ہے؟ آج کی تاریخ کیا ہے؟ 2-5 ہے, پانچواں مہینہ, چھ کو ان شاء اللہ تعالی حلقہ ہوگا کشف الماجوب کا. انصاری صاحب اعلان کر دیا کرے, ہر دس میں اعلان کر دیا کرے, یہ یاد رکھیے اعلان کر دیا. تو وہ تو ہوگا. تو ایک چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ابھی چلتے چلتے یہ سنتے چلے جائیں, وہ یہ ہے کہ یہ اس بات سدا یاد رکھیے گا, یہ بات سدا یاد رکھیے گا کہ روح کی دنیا میں بہت کم لوگ آئیں گے, بہت کم لوگ آئیں گے. ایک, اور دوسرا وہی آئیں گے جو قربانی کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کی طلب لے کے آئیں گے, اور وہی آئیں گے جو اپنے آنے کو سعادت سمجھیں گے, جن کے اندر سعادت مندی کا جذبہ ہوگا. اللہ پاک ان کو قبول کرے گا. اور کبھی بھی تھوڑی سی اگر قربانی آئے نا, اس پہ گھبرایا نہ کرے. دنیا کے نام پہ قربانی آئے تو کبھی نہیں گھبراتے. یعنی بوگیوں میں گھنٹہ گھنٹہ ٹرین کھڑی ہے, پنکھا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, پسینے پہ پسینہ ہو رہے, لور اے سی کے علاوہ. ایک دم میں لور اے سی میں سفر کر رہا تھا, ہفس میں بندہ مر گیا. لور اے سی کا تو ایک دروازہ ادھر سے ہوتا ہے, ادھر سے ہوتا ہے, بند کریں گے تو کولنگ ہوگی, وہ یونٹ اس کا ختم ہو گیا. دو ہوتے ہیں جنریٹر, دونوں ختم ہو گئے. ایک جوان بےچارہ وہ دروازے کھول کے ہر بندے باہر نکلے, ایک جوان کا دم گھٹ گیا. وہ باہر پیٹی پڑی ہوتی ہے وہ ان کی گارڈ کی, وہ اس پہ لٹایا, وہیں مر گیا جوان. تو دنیا کے اعتبار سے ہم کتنی ہبس گرمی, ہماری دکانوں پہ دیکھیں, چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں مارکیٹوں کے اندر ہیں, ہبس گرمی پسینہ, لیکن سیل ہو رہی ہے. کبھی گاہک آیا اسے کہیں جی ذرا ٹھہرے, ہم پنکھا ہلا رہے ہیں, آپ کسی اور دکان پہ چلے جائیں. تو دین کے اعتبار سے اگر تھوڑی سی ہبس گرمی ہے نا, یہ شیطان بڑا کر کے دکھاتا ہے. بچوں کے پجامے میں ربڑ ہوتا ہے نا, لاسٹک ہوتا ہے, ہوتا چھوٹا سا ہے, یوں کھینچو بڑا سارا ہو جاتا ہے, پھر چھوڑو پھر نہیں ہوتا. ایسے نا یہ شیطان جو ہے نا, یہ ہماری جو دین ہے اس کا تو معاملہ دکھائے گا بچوں کے پجامے میں ربڑ کی طرح, بڑا کرے گا, کھینچے گا اور سارا بڑا سارا ہو جائے گا. اگر ہم نے توجہ نہ کی پھر چھوڑ کے چھوٹا ہو جائے گا. ٹھیک, تو اب میں کہتا ہوں مہربانی کرے ہم سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں, ورنہ پھر گن پوائنٹ پہ کام شروع ہو چکا ہے نا. شروع کر دیں, یہ 8 بجے دکان بند ہوگی, بندہ جلدی سونے مجبور ہو گیا. جو کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی, جو 8 بجے فارغ ہو جائے گا, 10 بجے ہلے گلوں سے فارغ ہو جائے گا آؤٹنگ سے, کب کیا کرے گا پھر. اب بھی اگر نہ چلتی سوائے تو پھر محروم آدمی ہے. تو آج کی ہماری گفتگو سے کچھ فائدہ ہوا آپ کو؟ ہوا فائدہ؟ اس کو بیٹھ کے دہرائیں, اس کو بیٹھ کے سوچیں, نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں, اے اللہ جو سنا دل کی دنیا آباد فرما دے, تیرے اختیار میں ہے. اس نیت سے صدقہ کریں, اس نیت سے دعا کریں, اس نیت سے اللہ سے مانگیں, گڑ گڑائیں, بیکاری بنیں. اللہم لک الحمد کما انت اہل, وصلی علی محمد کما انت اہل, وصلی علی محمد کما انت اہل, وصلی علی محمد کما انت اہل, احل بنا ما انت اہل فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا أول الأولين, يا آخر الآخرين, يا ذا القوة المتين, يا راحم المساكين, يا راحم المساكين, يا راحم المساكين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا اكرم الاكرم, يا اجود الاجود, يا ذا الجلال والاكرام, يا ذا الجلال والاكرام, يا ذا الجلال والاكرام. يا الله پوری امت کو کامل ہدایت عطا, سارے عالم کو کامل ہدایت عطا. یا اللہ پوری امت کی بخشش فرما, پوری امت کی مغفرت, پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما, حاضرین غائبین کے گناہوں کو معاف فرما. تیری محبت میں جمع ہے, تیرے محبوب لوگوں کی محبت میں جمع ہے, وہ لوگ جنہوں نے تجھ راضی کیا, اللہ ان کے تذکرے اور تیرے اور تیرے حبیب کے تذکرے ہوئے, ان تذکروں کو الہی ہمارے دل کے تذکرے بنا دے, ہماری مجالس کے تذکرے بنا دے, ہماری محافل کے تذکرے بنا دے. دل کی دنیا آباد فرما دے, دل کی دنیا آباد فرما, ہماری نسلوں کو اس سے محروم نہ ہو, ہماری نسلوں کو محروم نہ ہو. سننے سنانے کو اخلاص کا ذریعہ بنا, اخلاص کا ذریعہ, اخلاص کا ذریعہ. اپنی رضا کا ذریعہ بنا، اپنی محبت کا ذریعہ بنا، اپنی ذات عالی کے تعلق کا ذریعہ بنا. تیرے خزانے میں کمی نہیں میرا مالک، ہماری نیتوں کو تو غیب سے صحیح کر دے، موت تک اخلاص عطا فرما، ہر پل ہماری نیت ٹھیک کر دے، اس میں سچائی اور صداقت بھر دے، ایمان اور عرفان بھر دے، اپنی ذات عالی کا تعلق بھر دے. یا اللہ تو راضی ہو جا، تیرے راضی ہونے سے کام بن جائیں، جتنے بھی دوست تشریف لائے ان کی حاضری قبول کر، ان کی حاضری قبول کر، اس حاضری کو غیب کے خزانے سے برکتوں کا ذریعہ، خیروں کا ذریعہ بنا، عافیتوں کا ذریعہ بنا. اللہ اس حاضری کو مشکلات کے حل ہونے کا ذریعہ بنا، پریشانیاں دور ہونے کا ذریعہ بنا، گھریلو الجھنوں کے سلجھانے کا ذریعہ بنا، قرضوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا، بیماریوں کو پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا، آپس میں محبتیں ڈالنے کا ذریعہ بنا، آپس کی نفرتیں ختم ہونے کا ذریعہ بنا، قوموں کو آپس میں ملانے کا ذریعہ بنا، اس ملک میں اور پورے عالم میں خیر کا ذریعہ بنا، امن کا ذریعہ بنا، کفر کو ہدایت میں لانے کا ذریعہ بنا. اے اللہ حکمرانوں کو ایمان پہ آنے کا ذریعہ بنا، غلاموں کو ایمان پہ آنے کا ذریعہ بنا، چھوٹوں بڑوں کو ایمان پہ لانے کا ذریعہ بنا. الہی ہمارے اس بیٹھنے کو ہدایت کا ذریعہ بنا، ہماری اپنی پریشانیاں دور ہونے کا ذریعہ بنا. جو مانگا کریم عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، جتنے دوست تیری محبت میں جمع ہیں ان کے قدم قدم کو محبت کا ذریعہ بنا، ان کے قدم قدم کو برکت کا ذریعہ بنا، ان کی رات کی تاریکی کو ان کی قبر کے دن کے اجالے کا ذریعہ بنا. الہی رات کی تاریکی میں آتے ہیں، ان کی قبر کو تاریک نہ بنا، قیامت کی تاریکی سے بچا، قبر کی تاریکی سے بچا، قبر کی روشنی عطا فرما، قبر کا نور عطا فرما. یا اللہ جتنے موڑ گزر کے یہ راستوں میں گھر جاتے ہیں، ہر موڑ کو اے اللہ آخرت کے موڑ سے بچا، آخرت کا ہر موڑ اوکھا موڑ ہے، پریشان موڑ ہے، یا اللہ ان کو سیدھا جنت میں پہنچا دے، قیامت کے موڑوں سے بچا دے، قیامت کی مشکلوں سے بچا دے. الہی جتنے دوست جمع ہیں ان کی حاضری قبول فرما، ان کو اپنا دوست بنا دے، پریشانیاں دور فرما، مشکلیں حل فرما، غیب کے خزانے سے ہماری ضرورتوں کو پورا ہونے کا ذریعہ بنا. استغفرک و نتوب الیک، استغفرک و نتوب، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والسلام علی المرسلین، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. آمین بحرمت سید الابرار برحمتک.